لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والملك لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والملك لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول وعمل. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کیسے ہیں؟ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقویٰ کے بہترین درجے پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، ہر رکاوٹ کو دور فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. جی اللہ کا احسان ہے ہم سب بالکل خیر عافیت سے. اور آپ سب کیسے ہیں؟ خوش ہیں کلاس کے لیے؟ جی جلدی سے اپنا لبیک لگائیے، اس چیز میں سٹیمپس لگائیے ایکچولی، کہ آپ کا وقت کہاں گزرا، کیسے گزارا آپ نے وقت، کون سا اچھا کام کیا. جلدی سے لکھ دیجیے. جو جو سوچ آتی ہے نا انسان کے ذہن میں، اس کو فوراً کر ڈالا کیجیے اور بی پازیٹو. ٹھیک ہے، ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے بھاگنا چاہیے، سابقون الاولون میں آنا چاہیے، اور جو نیکی کا کام چاہے چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اس کو کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جلدی سے لکھیں، اپ ڈیٹ دیں ذرا اپنی پچھلے ویک کی، کیا کیا آپ نے، وقت کہاں گزارا، اتنا قیمتی وقت ہے. ہاں، اور ایک ایک سیکنڈ ہمیں بھاگ بھاگ کر، وہ کہتے ہیں نا ایک پل کو پار کرنا ہے، وہ والی حالت ہے. ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ تو ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ریلیکس ٹائم نہیں ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جب جسم تھک جائے تو تھوڑا سا ریلیکس کریں اور پھر اپنے کام پر چل پڑیں. اب آپ اس غم میں پڑے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کام کیا تھا، سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا تھا کہ میں لکھوں. ہاں دیکھیے، اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم جو اپنے گھر میں اپنے کام کرتے ہیں نا، وہ بھی عبادت ہی ہوتے ہیں. آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ نے کیا کیا، کس کی ہیلپ کی، کیسے ڈیلنگ کی، کیا معاملات تھے، عبادات میں کیا فرق آیا. ریمبر ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا آج کا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے، تو کیا اس فارمولے پر عمل کیا آپ نے؟ اچھا، آپ نے 11 پارا ریویو کیا، شیئر کیا آپ نے. انہوں نے لکھا ہے کہ کاٹ اپ مائی رائٹنگ فیورٹ آیا، الحمدللہ، اور صبر ود ادرز. اچھا، یہ بہت بڑا من عزم الامور، ہاں بڑے کاموں میں سے، یہ ہمت کے کاموں میں سے، عزم والے کاموں میں سے، الحمدللہ. آپ لوگوں نے وہ سنی ہے شیئرنگ استاذہ کی، ابھی بالکل چھوٹی سی واٹس ایپ پر سب کے ساتھ شیئر کیا صبر کے بارے میں، کس کس نے سنی ہے؟ جی وہ بہت خوبصورت ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ چل رہے ہیں دیکھ نہیں رہے آگے پیچھے، اور ایک دم جیسے ایک اسپیڈ بریکر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا آتا ہے کہ وہ سکھانے کے لیے کچھ. تو بلیو می، یہ جو شیئرنگ آئی تھی نا استاذہ کی، یہ ایسے ہی تھی جیسے ہم وہ شوتر بے مہار بھاگتے جا رہے ہیں، اور ایک دم ہمیں اسپیڈ بریکر کے لیے ایک چیز آتی ہے صبر. اور وہ کس کس موقع پر کون کون سا آتا ہے؟ جو دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے آتا ہے، سبحان اللہ. تو واقعی میں جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو انسان پھر رکتا ہے. ہاں، اور اگر ہم بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یاد کرواتے رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ قلب سلیم کے بارے میں آپ نے، ہاں किसी को याद है कि कल्बे सलीम क्या होता है, उसकी अगर हम मोटे अल्फाज में भी अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो आप सिंपल क्या कहेंगे, व्हाट इज कल्बे सलीम? किसी को याद? अगर याद नहीं है तो आपके दिमाग में, दिल में क्या बात आती है कल्बे सलीम अगर सामने आए तो क्या वजाहत करेंगे आप, क्या एक्सप्लेनेशन है हमारे पास? तकवा वाला दिल, ओके, और लिखिए। मुतमईन दिल, ठीक है, जल्दी से लिखिए, जो जो जहन में फौरन फौरन से लिखिए। तकवा वाला दिल है, मुतमईन दिल है, और लिखिए जल्दी से। ऐसा सख्त, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। सलामत दिल भी है, हाँ देखिए तकवा ये जो है ना कल्बे सलीम, इसको विच नेक की एग्जाम्पल्स है। अच्छा, आपने तफसीर का हवाला दिया, ठीक है ठीक है। और मुझे जो लगता है ना, जब हमने इसके बारे में पढ़ा था तो एक ही लफ्ज उसके बारे में कि जो शहवात और शुभहात से पाक होता है, ठीक है, दो लफ्ज हैं शहवात और शुभहात से जो पाक है वो कल्बे सलीम है। और अल्लाह ताला ने जो दिल बना दिया वो एक मेन ऑर्गन है, हाँ, एक मोमिन का, स्पेशली मोमिन का। और साथ में अल्लाह ताला ने हर चीज वहीं से होती है, उसी के जरिए पूरे जिस्म में काम होता है। हालांकि सबसे ज्यादा पूछ किसकी होगी, कुरान में किसका हवाला आता है, इंसानी बॉडी के कौन से पार्ट्स बहुत ज्यादा रिपीटेडली कहे गए हैं कुरान में जिनके बारे में सवाल होगा, कौन से, किसी को याद? हाँ, दिल, कान, आंख, जी, असमा, वल बसर, अल फुआद। हाँ जी, ये तीन विंडोज हैं जो जिनसे हर वक्त चीजें रिसीव हो रही है, और हालांकि इसको कंट्रोल भी दिल करता है, तो दिल को पाक करना है। और जो ये अभी टाइम है ना लर्निंग का, और जिसमें हर चीज हमें अभी अंदर जा रही है, थोड़ा सा बैठती है फिर गायब हो जाती है, भूल जाती है, लेकिन इसको सिंपल दो चीजों से पाक करना है, शहवात और शुभहात से, ठीक है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते रहेंगे, लेकिन अगर ये एक दफा पाक होता है ना और आप इसको बार बार, बार साफ करते हैं तो फिर उसके बाद वो क्लियर हो जाता है। और ये जो तीन रिसेप्टर्स हैं, हाँ, कान, आंख और दिल, ये फिर साफ होते हैं, ये फिर हमारे दिल में ना कीना आता है, ना बुराई आती है, और ना कोई और गंदी चीजें आती है। तो इनको पाक करके रखना है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। क्विकली आपकी अटेंडेंस लेकर तो इंशाल्लाह फिर आया शेरी की तरफ चलते हैं। अपनी लबैक लगा दीजिए आप लोग सब, शुरू करते हैं। अतीबा इजाज, हाजरा आसिफ, अबीर याकूब, फरीहा इकबाल, कुरतुल्लैन इकबाल, निखत इकबाल, शहराज अपवाइन, अम्तुल बसीर फहीम, सुमेरा जीवा, फिरोजा सनाउल्ला, मारिया उमर, मरियम बीबी, नादिया नाज, फातिमा रमला खतीब, सबीन आबिद, कुदसिया इमरान एंड सोलहा बेगम। काइंडली आप सब अपनी स्टैम्प्स लगा दीजिए, लबैक लगा दीजिए, अगर किसी का नाम मैंने नहीं बोला तो आप लोग फिर भी लगा दीजिए। जी, हमारी बहुत ही अच्छी प्यारी सी सिस्टर, आप रेडी हैं अपनी आया शेयरिंग के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए मैं माइक रिलीज करती हूँ, आप आइए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے فیوریٹ آیا ہے سورہ یونس کی آیا نمبر 26، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی بھلائی ہے اور زیادہ، اور نہیں چڑھے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت، اور یہی ہے جنت والے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اس آیت سے میں نے یہی سیکھا کہ اگر اللہ کا دیدار ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محسنہ بن کر جینا پڑے گا، اور جیسے کوئی ہم سے زیادتی کرے تو ہمیں انہیں معاف کرنا پڑے گا، اور کوئی ہم سے برے طریقے سے پیش آئے تو ہمیں ان سے بھلے طریقے سے پیش آنا ہوگا. اور یہ آسان ہمارے لیے تبھی ہوگا جب ہمارا الٹیمیٹ گول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہو. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر ہمارے خیال میں یہ بات ہو کہ اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے تو اس کام کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے ایکسلنسی کے ساتھ کرنا ہوگا، تو ہماری کوششوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ہمیں اپنا کام آسان بھی لگے گا اور ہمارا شوق بھی بڑھ جائے گا. اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جتنی زیادہ کوشش اور جتنے اچھے طریقے سے ہم کام کرتے ہیں تو اتنا اس کے بعد اتنا زیادہ سکون اور اتنی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. تو یہی فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دینا چاہتا ہے، تو تبھی وہ کہتا ہے کہ کوشش کرو. اس سے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے سکون اور بھلائی ہے اور آخرت میں بھی. اور اگر ہم سست ہوتے ہیں تو اور اپنے وقت کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں صرف افسوس اور غم ہی ہوتا ہے. تو مطلب دنیا میں بھی افسوس ہوگا اور آخرت میں بھی. اور جو بات سسٹر عظما نے کسی دن پہلے مطلب تھوڑے دنوں پہلے شیئر کی تھی کہ ایک انسان سٹرگل کرتا ہے اور ہر ایک کی سٹرگل ڈیفرنٹ ہے، اور جو اللہ کے راستے میں سٹرگل کرتا ہے تو وہی سب سے بہترین سٹرگل ہے. تو بات یہی ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو اور اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں محنت کرتے جانا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم ایک دن جنت تک پہنچ جائیں گے اور اللہ کا دیدار بھی ہوگا. کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، جیسے کہ ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سسٹر فاطمہ. ہاں آپ فاطمہ تھی نا، اگر میں غلط نہیں ہوں. بہت اچھی شیئرنگ ہے، الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگ اتنا اچھے طریقے سے آیات کو سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ کرے کہ یہ ہمارے عمل میں اسی طریقے سے آئے. دیکھیے جو آپ نے بات کی نا نیکیوں کی اور اللہ کا دیدار کی، ایک کروانے کے لیے نیکی کی طرف بھاگنے کے لیے وہ کسی نے کہا نا کہ برداشت ضروری ہے، اور مجھے لگتا ہے صبر اور برداشت یہ دو وہ ہتھیار ہیں جو دین کے راستے پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہیں. ان کو ہمیں اپنے ساتھ ہر وقت لگا کر چلنا ہے. ایک سینگ ہے اشفاق احمد کی، اور وہ انہوں نے کہا برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جاتے ہیں، بس اندر ہی اندر تھوڑا مسکرانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ وہ راز ہے جو اسکول یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا. یہ واقعی ٹرو ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے خود اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم بہت جلدی اپنا صبر لوز کر دیتے ہیں. ایون اگر کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے پھر بھی ہم بہت زیادہ جلدی غصے میں آ گئے، جواب دینے میں آگے آتے ہیں. حالانکہ ایک کامیاب انسان وہی ہے جو ہر چیز کو صرف سنے اور اس پر غور کرے اور اس کا جواب نہ دے، بڑے تحمل کے ساتھ یہ بات سنے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ بھی جو گزرے نا وہ یہی لیسن دے کر گئے کہ جواب نہیں دینا اور صبر اور عاجزی کے ساتھ چلتے رہنا. ہمارا دین ہمیں خود یہی سکھاتا ہے، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں جگہ جگہ پہ یہی چیز سکھائی جاتی ہے. اور بہرحال جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ان نیکیوں میں ہمیں غرور نہ ہو. ہاں جی بالکل پہنچتے ہیں اور رائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں نا، صبر نہیں کرتے ہیں. ہم خوف آتا ہے ایک چیز سے، وہ کیا کہ نیکیاں بھی جہنم میں لے جائیں گی. تو ہم سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہوگی نا جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، याद है आपको ये वाली हदीस? और जब हम तफसीर में ये हदीस पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है ना, कि जब हमें ये एक नेकी करते हैं फिर हम फखर हो जाता है हमें। और सहाबा ने अर्ज किया था, पूछा था, हम तो मुफलिस उसे समझते हैं कि जिसके पास माल दौलत है। हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो कयामत के दिन नमाज भी लाएगा, रोजा भी लाएगा, जकात भी लेकर आएगा और साथ ही बुराइयां भी लेकर आएगा। और अगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का नाहक माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, तो उसके बदले में उसकी कुछ नेकियां किसी को दे दी और कुछ नेकियां किसी पर लाद दी जाएंगी। और अगर उसके जिम्मे दूसरों के हुकूक अदा करने से पहले उसकी नेकियां खत्म हो जाती हैं, तो उन मजलूमों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो बहुत ज्यादा खौफ करने की जरूरत है इस चीज से कि नेकियों, इसका ये मतलब नहीं कि इंसान डर जाए इस वजह से कि नेकी नहीं करनी। नेकी फिर भी करनी है, लेकिन आजजी में आकर डरते हुए कि मुझसे कोई ऐसा बुरा फेल जान से ना निकल जाए कि मेरी वो नेकी जाया हो जाए। तो और अल्लाह से बहुत अच्छा गुमान रखना है, और नेकी इस शौक से करनी है कि अल्लाह का दीदार हम कर सकें, और ये सबसे बेहतरीन जन्नतियों के लिए सबसे बेहतरीन चीज होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह चलो इसको जहन में रखेंगे और आज की आया को अपनी फेवरेट में अमल में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, सिस्टर हिना के साथ हमारा नेक्स्ट सेशन है, आपका तजवीद का सेशन है। आप ये सारी बातें जहन में रखते हुए कि मुझे पहले याद करना है, मुझे पहले सुनाना है, और फिर आगे भी अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेकर आना है, इस शौक के साथ आगे आइए और अपना तजवीद सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम लोगों को कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं भी सैयद से हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट टर्न आयात पढ़ी थी, आई थिंक सूरतुल हाक की। इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आय नंबर 11 से शुरू करते हैं। ओके, सही है, ठीक है, इंशाल्लाह। आय नंबर 9 से शुरू करते हैं फिर। नाइन से लेकर 18 तक हम इंशाल्लाह आज करेंगे। जब अपने हदीस 9 से लेकर 18 तक इंशाल्लाह। लाइक छोड़ती हूँ और फर्स्ट सिस्टर आप पढ़िए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء فرعون وقومه المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم ربهم فأخذ عملناكم في الجاهلية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن والأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جزاك الله خير.
آمين وياكم. بارك الله فيكم. جي ما شاء الله تبارك الله. It's good. ایک دو چیزیں ایک دو پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. یہ جو ورڈ ہے نا نفخت واحدہ, یہ آئے نمبر 13 میں, اس میں نا یہ آپ نے فتحہ کے ساتھ پڑھ دیا تھا نفخت واحدہ, یہ بما کے ساتھ ہے نفخت واحدہ. باقی جو رولز وغیرہ ہیں بیسک, اس میں تو مجھے کچھ ایسا نہیں فیل ہوا. جیسے بس ایک جگہ کے اوپر تھا کہ جو اظہار ہے نا میم کا وہ بہت کلیئرلی کریں. مجھے آپ کا میم کہیں کہیں نا ہائڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے آئی نمبر 10 میں ورڈ تھا فأخذهم أخذ ربهم فأخذهم, یہاں پر نا مجھے دونوں جگہ پہ ربهم فأخذهم, یعنی ہم بہت اچھی طرح سے لپس نہیں جوائن ہوئے. ہم ہم ایک کلیئر میم کی ساؤنڈ آنی چاہیے. یہ تھوڑی مجھے مسنگ لگ رہی تھی. باقی آپ کے نا ہاں کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنا ہے. جو مخرج ہے ہاں کا بیسک آپ کی, جیسے اخفاض وغیرہ اور یہ سب چیزیں غنہ کے رینکس مدود اچھی ہیں, لیکن آپ نے نا ہاں لیٹر کے اوپر پریکٹس کرنا ہے. مخرج میں یہ سب ہار ہے, یعنی روبیہ واعیہ نہیں واعیہ, یہ ریلیکس کریں روبیہ بالخطیہ واحدہ دہ, ٹھیک ہے. مڈل میں جب یہ آیا ہے تو ویک نہیں تھا, لیکن جب آپ اسٹاپ کریے نا تو یہ کافی اس کی ساؤنڈ ویک آ رہی ہے. تو اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے کہ ہاں آپ کا اچھا ہو. دوسرا اور راکن کا جو مخرج ہے وہ بھی مجھے لگا کہ ہٹ نہیں ہو رہا. بسمل سوری استعاذہ جب آپ نے پڑھا تو اس میں من الشیطان الرجیم, یہاں پر آپ کا رو ہٹ نہیں ہوا. پھر اسی طرح سے اخذتربیہ, یہاں پر رو کا مخرج بھی تھا. ورڈ الارض, یہاں پر آپ کا رو کا مخرج جو ہے وہ بھی آ رہا تھا. تو یہ دو لیٹرز ہیں جن کے مخارج کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ لیٹر را کے مخرج کے اوپر اور ہاں کے مخرج کے اوپر. پھر اسی طرح سے ایک دو اخفض ہیں ان کے اوپر پریکٹس رکھیے. جیسے منکم خافیہ, تو بالکل کاف کے مخرج کو ہم ٹچ کریں گے, ٹھیک ہے. منکم خافیہ, یہ کاف کا جو اخفض تھا وہ تھوڑا ویک آ رہا تھا. باقی ماشاء اللہ اٹس گڈ. ایکچولی میں نے نا سورۃ المعارج دیکھ لی تھی, ہم اس میں آئے نمبر 16 تک کرتے ہیں انشاءاللہ, یعنی 18 تک نہیں بلکہ ہم 16 تک کرتے ہیں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ ون ٹائپ کیجیے گا, میں پھر کوشچنز لے لیتی ہوں. جب تک آپ کا آپ کا مائک جب ریڈی ہو تو انشاءاللہ مجھے ون ٹائپ کر دیجیے گا تو میں مائک چھوڑ دوں گی. اچھا مدود کی ریویژن ہو رہی ہے. تو اقوى سببین اور یہ سب کر لیا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی سوال تو نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ؟ اچھا الحمد للہ سب کلیئر ہو گیا. انشاء اللہ ٹرائی کیجیے, میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کر کے دیکھو. چلو السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایک دو تشریح کی مسٹیکس ہوئی, ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے پہلے. جیسے آئی نمبر 10 میں ورڈ ہے فأخذهم أخذة رابية, یہ اس کی آواز آ رہی تھی أخذة, یعنی جو سیکنڈ والا ہے وہ بھی نا أخذة رابية کی طرف جا رہا تھا, یہ ساؤنڈ ہے أخذة رابية. پھر 13 میں نفخة واحدة, ٹھیک ہے, یعنی مضموم ہے نفخة کر کے نہیں, تو سرکل کریں نفخة واحدة. پھر اسی طرح سے 17 میں على أرجائها, یہ آپ نے با پڑھ دیا تھا, یہ حمزہ ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ورڈس کا تھوڑا ہو گیا, مسٹیک ہوگی. آپ نے نا کچھ لیٹرز کے مخارج کے اوپر بھی پریکٹس کرنی ہے, خاص طور پر حمزہ کے لیٹر کے اوپر پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. جو ہے وہ آپ کا تھوڑا ویک ہے, جیسے اب جا ای ہا, اسی طرح سے یوم ایذن, یوں نہیں اس کو بولتے یوم ایذن, ای کر کے نہیں, ٹھیک ہے, یوم ایذن. پھر اسی طرح سے وانشقت السماء فهي, یعنی یہاں پر بھی او جو آ رہا ہے وہ. پھر اسی طرح سے یہ اوپر بھی جو فأخذهم میں نا فأخذهم فأخ, یوں نہیں فا نہیں فا فأخذهم, یعنی مخرج کے اوپر جا کر اس کو اچھی طرح سے اسٹرانگلی ہٹ کریں, حمزہ کو اسٹرانگ کریں, ٹھیک ہے. تو حمزہ تھوڑا سا آپ کا ویک آ رہا ہے, اس کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے. پھر عین کے مخرج کے اوپر پریکٹس کریں, جیسے اب یہاں پر یہ جو آیا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, تو اس کی ساؤنڈ نا وَقَعَتِ ال یوں آ رہی تھی, وَقَعَ نہیں وَقَعَ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, ٹھیک ہے. عین حمزہ اسی طرح سے ہا آپ کا بہتر آ رہا ہے کہیں کہیں پر, تو ہا کے ساتھ آپ آئین کو پریکٹس کر سکتے ہیں, جیسے جس طرح سے ہا ادا کری ہیں بالکل پھر ویسے ہی جو ہے وہ آئین بھی ادا ہو. ٹھیک ہے, ان دو لیٹرز کے اوپر آپ نے مخارج پہ پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ لین کی ساؤنڈ کو فوکس کریں, جو لین کی ساؤنڈ ہے وہ تھوڑا سارا اور, جیسے واو لین ہے تو واو کے لیے تھوڑا سارا اور آپ کو نا سرکل بنانا پڑے گا, جیسے فاو فاو قوہم, اسے فاو فاو کر کے دیں, فاو نہیں فاو, واو کے لیے اچھی طرح سے سرکل کریں, فاو قوہم یومئذین یومئذین, تو لین کی ساؤنڈ آپ کی تھوڑی ویک تھی, آپ نے لین کے اوپر پریکٹس کرنا ہے. اس کے علاوہ غنہ کی جو ٹائمنگز ہیں اس کے لیے آپ نے نا قاری کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے. جیسے نیکسٹ ہم انشاءاللہ 19 سے اسٹارٹ کریں گے تو 4-5 لائنز ہم کریں گے, تو یہ جو پارٹ ہے آپ نا یہ کسی قاری کے ساتھ پریکٹس کریں, اور اس میں یہ ہے کہ آپ نا یعنی ان کو سن کر, تو جہاں جہاں پر وہ آواز کو ٹھہرا رہے ہیں ذرا زیادہ دیر غنہ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ نا یعنی مار کیجیے, اور پھر جب آپ خود سے ریڈنگ کریں تو پھر آپ ان جگہ کے اوپر اپنی ساؤنڈ کو تھوڑا ہولڈ کریں, یعنی تھوڑا لانگر غناز کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ آپ نے تھوڑا فوکس کرنا ہے ان چیزوں کو انشاءاللہ. جی اور تو مجھے کوئی ہینڈ نہیں ریز نظر آ رہے, پھر اگر آپ کا کوئی سوال بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو آگے یہاں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن میں 12 پارے کا پہلا رب ہے, سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما من دابة في الارض الا على الله رزقها, زمین میں چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. پھر ہم کیوں فکر کرتے ہیں اپنے رزق کی؟ اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا یقین بندے کے ذہن سے سارے اندیشے اور خوف دور کر دیتا ہے. کہاں سے کھائیں گے, کیا ہوگا وہ ہوگا, اگر صرف رزق کی بات کرے نا تو اللہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں مارتا. یہ جو ہماری دوڑیں لگتی ہیں نا, یہ کماؤ وہ کماؤ, وہ ہماری تائشات کی ہے. آج اپنے آپ کو بیسک لیول پہ لے, بہترین احسن درجے کا بھی کھانا کھا لے تو ایک مرد کی کمائی سارے گھرانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے اسی لیے مرد کو کمام بنایا تھا. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس درجے کو چھوڑ کر دوسروں کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور وہ جانتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے. کہاں رہتا ہے سے مراد ہے کہ دنیا میں انسان کا ٹھکانہ, اور مستودعہ سے مراد قبر ہے کہ مرنے کے بعد کہاں سونپنا ہے. وہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. ہم دنیا میں کتنے مختلف شہروں میں رہتے ہیں, میں اپنا ہی سوچوں تو شاید پچھلے 2-3 سالوں میں میں نے شاید 15-20 گھر بدلے ہیں, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ایسے بیٹھ کے میں سوچ رہی تھی کہ شاید 2-2.5 سال ہوئے ہیں, لیکن تقریباً 10 جگہیں بدلی ہیں ہم نے یہاں سے جب سے آنا شروع ہوئے ہیں. اللہ کو ہر جگہ کا پتہ ہے, اللہ کہیں نشان لگواتا ہے, اللہ کہیں حجت تمام کراتا ہے. ہمیں یاد بھی نہیں رہتا لیکن اللہ کو وہ بھی یاد ہے. اسی طرح ہم نے کہاں مرنا ہے, کہاں جائیں گے, کس بستر پہ مریں گے. ایسے ہی 1-2 دن پہلے میں لیٹی تو مجھے خیال آنے لگا کہ میں کیسے مروں گی. پورا وقت حالانکہ میں لیٹی بھی تھی ریلیکس ہونے کے لیے, ساتھ آن لائن کلاس بھی چل رہی تھی جہاں میں نے مائک لینا تھا, تو وہ نیند اور غنودگی اور جاگنے کے بیچ کی کیفیت تھی. تو پورا وقت میں یہ سوچتی رہی کہ آخر کس چیز سے مروں گی, بیمار ہوں گی, کیا ہوگا, کب مروں گی, کتنا وقت رہ گیا. مجھے تو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کہاں مرنا ہے, کس کو کہاں مرنا ہے. ہر چیز لکھی ہے, جب ہر چیز لکھ جو چکی ہے تو پھر فکر کیا کرنا ہے, کرو تو تیاری کرو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا پانی پر تھا. پیدا کیا کیوں؟ اصل یہ بات ہے لیا بلوکم ایوکم احسن عملا تاکہ تم کو کر کہ تم میں سے عمل کرنے والا کون ہے. یہ ہے پرپز آف لائف. ایک آیت میں مقصد حیات واضح کر دیا کہ دیکھو تم کرتے کیا ہو. اب آپ اس کو جتنا مرضی لے جائیں لیکن زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سیکیورٹی زون میں, ہمارے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ کی نظریں ہم پہ ہیں. وَلَئِن قُلْتَ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صاف جادوگری ہے, یعنی اللہ کے نبی کے منہ سے لگتی تھی. اور اب اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے, یعنی آنکھ نہیں راز آپ ہماری خرمستیوں اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑ رہا. تو بتا دو, سنو, جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے سے نہ پھرے گا اور پھر وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور انسان کی تو حالت کیا ہے. اس طرح کی آیتیں قرآن میں کئی جگہ آتی ہیں نا, تو میرے ذہن میں پڑھتے ہی ایک لفظ آتا ہے, تھوڑ دلا, کم حوصلے والا انسان, نہ خوشی سہار سکتا نہ غم. وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے, کہتا لو جی میرے ساتھ ہی سارے غم لگنے تھے, اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے ارے میرے تو سارے ہی کام دور ہو گئے اور میرے تو سارے ہی کام اچھے ہو گئے. پھر وہ بھولا نہیں سماتا اور وہ اکڑنے لگتا ہے. ہے نا لفریحن فخور. ذرا کبھی خوشیوں کے موقع پہ چال دیکھا کریں لوگوں کی, اکڑ دیکھ, ذرا اچھے کپڑے پہن لیں, اچھے ہال میں جا کے کھڑے ہو جائیں, ایسے لگتا ہے کہ اس بندے کو کبھی اللہ کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے. اس وقت نمازوں کے وقت ہے تو پھر بھی ہیں, غیروں کی نظریں ہم پہ پڑتی ہیں تو پڑتی رہے. لفرحن فخور, نہ خوشیاں اس کو راس آتی ہیں نہ غم آتے ہیں. ہاں مگر سارے ایسے نہیں ہیں. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس عیب سے اگر پاک ہیں تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. یہ کون سا صبر ہے بھائی؟ بیماری اور دکھوں والا نہیں ہے, خوشیوں والا صبر ہے. خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہوتے, یہ نہیں سوچتے کہ آج آخری خوشی ہے اب کر لو جو کرنا اور خوشیاں دینے والے کو ناراض کر دو. اور حقیقت ہے کہ دکھوں کا صبر آسان ہوتا ہے, خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں اکثر لوگ قیامت کے دن فیل دکھیں گے. اس وقت تو وہ کہتے ہیں کہ ہمسا ہو تو سامنے تو ہے, اور اصل میں نیکوکار تو وہی ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے بہت بڑا. جیسے غلطیاں ہوں گی اللہ معاف کر دے گا. صبر اور تقوی کے ساتھ جیئیں گے تو غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اگر اکڑ بڑے بنیں گے تو اس چیز اندر کی اصلاح, اپنے اندر کو چمکا پتا یہ میرا بندہ, کوئی بات نہیں اب اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. فلا اللہ اور دل تک ہو رہے ہیں اس وحی سے جو آج جب لوگ بہت بڑھ جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھر یہ کہتا ہے اچھا جائیں بھاڑ میں میری بلا سے, میں نے کیوں روگ لگایا ہے اپنے آپ کو, جب ان کو نہیں ہدایت چاہیے تو میں ان کو کیوں دوں. تو بشر ہونے کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے انبیاء کرام کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا تھا کبھی, لیکن وہ کبھی بھی اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نبیوں کی بشریت کو حکم بھی صدرک, دل ان کا بھی تنگ ہوتا تھا, باتوں پہ ان کے بھی دل میں غصہ آتا تھا, لیکن انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا. یقول لولا انزل کنزن, تم تو محض تو دیکھنے والا, اس کی بھی وکالت کرنے والا, اس کے اوپر نظریں رکھنے والا, تو اللہ پہ معاملے ڈال دو. ام یقولون افترا, کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ, اچھا میں سچے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں, لیکن ہوگا کیا, اب اگر وہ معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو پھر خوب جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر کیا تم اس سچی بات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اور اصل بات کیا ہے؟ بڑی پیاری آیتیں اگلی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتیوں کے طالب ہوتے ہیں، یعنی نہ دکھ میں رب یاد آیا نہ سکھ میں رب یاد آیا، ہم ان کے کاموں کا سارا پھل ان کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. لے لو اور لے لو، اور کھاؤ اور پیو اور لو، لیکن ان کے ساتھ ہونے والا وہ کیا ہے؟ لیس لہم فی الآخرت الا النار، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا اور کچھ نہیں. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور ان کا سب کیا دھرا محض باطل تھا. وہ رونقیں گئیں، وہ محفلیں گئیں، وہ گاڑیوں کی چکا چون گئی، وہ کپڑے، وہ فیشن، وہ دنیا کدھر گئی؟ ہر چیز کو آگ لگ گئی. کیا دل میں آتا ہے اس جملے کو سن کے کہ لیس لہم فی الآخرت الا النار؟ میرے تصور میں ایسے آیا کہ جیسے ایک بہت خوبصورت گھر ہے، دنیا کی ہر لچڑی وہاں موجود ہے، اور ایک دم بجلی کے تار سے آگ لگی اور سب اس بندے کی آنکھوں کے سامنے جل گیا اور وہ خود بھی جل گیا. کتنے خوش قسمت ہے جو آج دنیا میں اللہ کے لیے مشکلات سہلے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری یہ نیکی ہمیں کتنی بڑی بڑی مشکلوں سے روکے میں. یہ تو غیب کا پردہ چاک ہوگا تو پتہ چلے گا. روایات میں آتا ہے کہ مشکلات کی قدر تو اس دن آئے گی جب غیب کا پردہ ہٹے گا. ہمیں نہیں پتہ، بچے کو نہیں سمجھ آتی کہ میری ماں مجھے کڑوی دوا کیوں پلا رہی ہے. اسی طرح ہم انسانوں کو بھی نہیں سمجھ آتا. تو اللہ کے راستے کی مشکلات کو اپنی خوشی سے لے لینا بندے کو بہت بڑے بڑے فتنوں اور آزمائشوں اور حادثات سے بچا لیتا ہے. افمن کان علی بینہ، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا. یہاں گواہ سے مراد بعض کہتے ہیں قرآن ہے، بعض کہتے ہیں جبرائیل ہے. یعنی اللہ کے نبی کے قلب اتھر پار وہی اترتی تھی، اللہ کے نبی کے بعد جبرائیل آتے تھے اور پھر اس کی تائید مختلف طریقوں سے ہوتی تھی. اور حقیقت ہے کہ نبی کی تو اپنی ذات بینہ ہوتی ہے، اس کے دل کا سکون، اس کی خوشی بینہ ہے. اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی تھی، کیا پھر بھی وہ دنیا پرستوں کی طرح اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ سب کچھ سن کے بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اور جو بھی انسانوں میں سے اس کا انکار کرے تو کر دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی ذات جو ہے اس کی اس چیز سے آپ پاک ہے. آپ دیکھیں کہ ہر بات پڑھتے ویسے نہیں لگتا، میں فیل کر رہی ہوں، وہ یہ کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اللہ مجھے میرے سے زیادہ جانتا ہے، میرے ماں باپ سے زیادہ جانتا ہے، میرے شوہر سے زیادہ جانتا ہے، میرے گھر والوں سے زیادہ جانتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ایک شیشے کے کیج میں ہیں. یہ جسم مٹی کا نہیں بنا ہوا، شیشے کا بنا ہوا ہے، اور اندر ایک ایک عضو کہاں ہے، کیا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے، بالکل اس کی ایک تصویر بنتی جاتی ہے اور اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے. اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے، پھر اللہ کا خوف نہیں رکھتے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے راستے سے روکے اور اس پر جھوٹ گھڑے اور اس میں ٹیڑھا پن اختیار کرے. اور ایسے لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ نہیں مانتے، ان کو بالکل بھی یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ اپنی بات کو عام کرے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ کبھی بھی اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست. یضاعف لہم العذاب، اور ان کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا. اللہ اکبر. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی جہنم اتنے زور سے چیخ رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، سألہم خزنتها لم یاتکم نذیر، جہنم میں تو زور زور سے چیخنا ہے کہ ان کو وہاں کچھ بھی سنائی نہیں دے گا. بھلا کیوں؟ دنیا میں جو نہیں سنتے تھے یا سنتے کوئی نہیں وہاں کو سوجے گا کچھ نہیں. اور حقیقت سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو خود مشکل میں ڈالا, اور وہ سب کچھ جو ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑا تھا. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرین, ناگزیر ہے, امپاسیبل ہے, یعنی یہ بات ہو کے رہے گی کیا کہ یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. کتنا دل بند ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ فکر نہیں کرو تم اس میں نہیں ہو, شرط ایک ہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم, اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں کہ جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیے اور اپنے رب کے ہی ہو کر رہے, یقیناً وہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. لفظ اخبتو ادھر بھی آیا, آگے پھر آئے گا. خبتا چنگاریاں جو ہوتی ہیں نا آگ میں, ان کے بچنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. مچھ مر جاتا ہے نا, اردو میں کہتے ہیں نا اس کا مچھ مر گیا. آج سکون سے بیٹھے ہوئے جو رب کہے گا کریں گے, کیا ہوگا, کتنا کو خوبصورت لگوں گی, کتنا کو امیر ہوں گا, کیا کوئی دیکھے گا مجھے. میں نے کسی بچی سے بات کی, میں نے کہا آپ جن کپڑوں میں یہاں ہوتی ہیں باہر جاتے ہوئے کیوں بدل لیتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, ایسی بات کر رہی تھی میں. کہتی جھجک آتی ہے. میں نے کہا آپ ہم میں سے چند لوگوں کو دیکھتی ہیں نا, ہم باہر بھی بائے میں ہوتے ہیں جس طرح بھی اللہ چاہے, تو آپ یہ سوچا کرے کہ ہماری اساتذہ بھی تو جب باہر ہوتی ہے ان کو کوئی نہیں جانتا نا, تو آپ جب یہاں سے اٹھ کے بسوں ویگنوں میں جاتی آتی ہیں کوئی آپ کو جانتا ہے؟ کہتی نو. تو میں نے کہا اگر وہ نہیں جانتا آپ کو تو پھر آپ کو کس بات کی لاج آتی ہے؟ دیکھیں شرم آتی ہے نا دوستوں سے, سہیلیوں سے, چچا کی بیٹیاں, پھپھو کی, ماموں کی, جو آپ کو جانتا کوئی نہیں, وہ آپ کو پہچانے گا کیسے؟ صرف جھجک کی بات ہے. یہ ہے اخبتو. لگتے ہیں مولوی جی, لگتے ہیں آپ کو کہ اعتراض ہے بھائی, لگتے ہیں غریب ہیں غریب, اور کیا کہتے ہو, ان پڑھ لگتے ہیں, ہاں جی لگتے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے. اچھا سارے آپ کی تعریفیں کریں, ماشاءاللہ خوبصورت, کیا آپ خوبصورت ہیں, کیا آپ کا گیٹ اپ ہے. دیکھ لیں نا کسی بھی فنکارہ گلوکارہ اداکارہ کو, کسی کو بھی دیکھ لیں, ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے, کوئی بھی ماڈلنگ کرنے لی عورت لے لیں, چلے ماڈل لے لیں, وہ تو کہتی ہیں کہ ان پہ تنقید کی جائے نا. اب ایک ماڈل ہے, وہ اٹھلاتی ناچتی کودتی پھودکتی بھی سکرین پہ آ رہی ہے, وہ کیٹ واک کرے کچھ بھی کرے, رات کو اس کے اگر جسم میں ایک ایسا درد اٹھے کہ اس کی چیخیں نکلے, بتائیے وہ سارے فینس کے جملے اور ان کے چاہنے والوں کے وہ سارے خط ان کو فائدہ دیں گے؟ تو اخبت الی ربہم, رب کے ہو جاؤ, میں نے تو مٹی کر لیا اپنا آپ تیرے لیے, جو تو کہے گا وہ کروں گی. اولئک اصحاب الجنہ, ایسے ہی گرے ہوئے لوگوں کو تو اللہ پھر جنتوں میں اٹھائے گا. آؤ فرشتوں, یہ ہیں میرے بندے, یہ ہر وقت اپنی لپا پوتی میں نہیں رہتے تھے, ان کو ہر وقت غم اپنے ظاہر کی نہیں تھی, ان کو باطن کی فکر تھی. اور دنیا میں کتنے دن تھا حسن, اس میں ہمیشہ رہیں گے. لفظ خلد پہ اگر غور کرے نا تو دماغ گھوم جاتا, کبھی کر کے دیکھیں اکیلے میں, یقین کریں کہ ایک دم لگتا ہے موف ہو جائیں گے. اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد پھر وہی پھر وہی پھر وہی. فطرتاً انسان چاہتا ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے, لیکن آپ ذرا دیکھیے 50, 60, 70, 80, 90 سال کی عمر کے بزرگوں کو آنکھیں لگی ہوتی ہیں, دل نہ بھی چاہے لیکن دھڑکا لگا ہوا اب یہ جائیں گے. اور اگر آپ کی نانی کی نانی کی نانی بھی آج ہوتی اور آپ کو ان کو دیکھنا پڑتا, تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اس سے پہلے انسان دوسروں پہ بوجھ بنے اللہ اس کو لے جاتا. لیکن جنت میں کوئی بڑھاپا نہیں, ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصير والسميع, ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے, اب آپ امیجنیشن میں لائیں, جیسے ایک آدمی ہو تو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. پہلا کون ہے؟ کافر اور فاجر, کچھ نہیں سوچتا اس کو, اللہ کی بات تو سوچتی کوئی نہیں. اور دوسرا عقل سے دیکھنے والا, سوچنے والا, سمجھنے والا. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ حل یستوی یعنی مسئلہ, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. کیا پھر تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی باتیں. ہر نبی کو ایسے ہی دو گروہوں سے واسطہ پڑا, کچھ عامہ تھے اور کچھ بصیر تھے, کچھ سننے والے تھے اور کچھ بہرے تھے. اور انبیاء میں سب سے پہلے نبی حضرت نوح. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. ان زیادہ تفصیل سے یہاں ہمیں ان کا واقعہ ملتا ہے سورۃ ہود میں, اس کو کہانی کی طرح پڑھیں گے. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سرداروں جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا, ہماری نظر میں تم اس کے سوا کچھ نہیں بس ایک نوح ہم جیسے, یعنی کوئی خاص خوبی نہیں ہے آپ میں, بس آپ ہم ہی جیسے ہیں. اور ہم ان لوگ آتے تھے سمجھے تمہاری دماغ بے سوچے سمجھے باتیں مان رہے, ورنہ بات آپ کی کو سمجھ میں نہیں آنے والی. اور تیسری بات کیا ہے, تیسرا علم نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے تھا. وہ پرس کے بعد دنیا میں کیا بڑا, تو ابھی بھی ٹیچر سی ہے ہماری خود نیو ماڈل کی, اگر دیکھ لو ابھی تو ہمیں دکھتی نہیں. اور اگلا الزام بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. ذرا اپنے کے سوچیے, آپ کے منہ پہ کوئی آ کے آپ کو کہہ دے کہ آپ تو جھوٹے ہیں, ہمیں تو آپ میں کوئی خوبی نہیں دکھتی. اب اتنے تانے اتنے الزام سن کر نبی بولے کہ اے میری قوم کے لوگوں, اے میرے بھائیو, ذرا سوچو تو صحیح, اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانی پر ہوا, اور نبی ہمیشہ کھلی شہادت پر ہوتے تھے, پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا, مگر وہ تم کو نظر نہ آئے تو آخر تمہارے اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں. یعنی جو بات تم ماننا نہیں چاہتے تو کیا اب تمہیں میں زبردستی اس کی توفیق دوں؟ آپ دیکھیے, آپ جتنی مرضی حرص رکھ لیں, جب تک بندہ خود نہیں چاہتا آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے. بچے کو کپڑے نہیں آپ پہنا سکتے اگر بچہ نہ پہننا چاہے, کھانا نہیں کھلا سکتے اگر وہ بار بار اگل دے, تو کیا انبیاء کرام لوگوں کو زبردستی پکڑیں گے؟ اور سب سے بڑی بات, وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اور اے میری قوم کے لوگوں, میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. یعنی تمہیں شاید کوئی میرا مال چبھ رہا ہے جس کی وجہ سے تم میرے دشمن ہو, تو میں تو تم سے کچھ نہیں لے رہا. کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ تم دے نہیں سکتے. ان اجری الا اللہ, میرا اجر تو اللہ ہے, اور میں ان لوگوں کے دینے سے بھی جنہوں نے میری بات مانی. یعنی اب تمہارے کہنے پہ یہ جو میری بات مان رہے ان کو نکال دو, کہتے تھے, اور وہ آپ ہی اپنے رب کے پاس جانے والے. کہ تمہارے کہنے پتا تم ان کو سمجھتے ہو بڑی بات ہے, تو میں اگر ایسا کام کر دوں گا تو میں گناہگار ہوں گا, مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. میں اچھی بات سن کر بھی غلط ہی کر رویہ رکھ. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بہت ہی خوبصورت بات کی بات کرتے ہیں. دیکھیں کہ یہاں جہل کا لفظ جو ہے نا, یہ بہت قابل غور ہے. جہالت کا لفظ اسلام کے اپوزٹ آتا ہے. اگر ٹائم آف پیریڈ, یعنی ٹائم پیریڈ جس کو ڈیوریشن آف ہسٹری یا ٹائم کہیں گے, تو اس میں جہالت کی تعریف آتی ہے ما قبل الاسلام, جو اسلام سے پہلے کا وقت ہے وہ جہالت ہے. تو اسلام آنے کے بعد پھر بھی تمہارے اندر جہالت رہے گی تو کوئی بات نہیں, تم جو کرتے ہو کرتے رہو. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدْتُهُمْ. اور اے قوم, اگر میں ان لوگوں کو دھتکار پی دوں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ آخر تم لوگوں کو کیا اتنی سی بھی بات سمجھ نہیں آتی؟ اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں, اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. یہ ساری باتیں وقتاً فوقتاً لوگ انبیاء کرام پر لگاتے تھے کہ آپ یہ ہیں وہ ہیں, تو کہتے میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا, میں انسان ہوں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، انہیں اللہ کوئی بھلائی دے گا؟ ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، وہ بولے اے نوح تم نے تو ہم سے خوب جھگڑا کیا اور خوب کر لیا۔ کون سا جھگڑا کیا تھا حضرت نوح نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ایسے لوگ جن کو من موجی کی عادت ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی سیدھی سادھی باتوں کو بھی جھگڑا قرار دے دیتے ہیں۔ فاتینا بھی ماتا دونا، لے آ پھر جو عذاب آتا ہے ہم پہ، ہم ہر وقت دھمکیاں دیتے ہو، لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر دیکھیں نوح اپنی بے بسی ثابت کرتا ہے کہ میں عذاب بھی خود نہیں لا سکتا۔ جواب دیا نوح نے، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، پھر تم اس وقت ذرا سا بھی اختیار نہیں رکھتے ہوگے کہ اسے روک لو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ تم نے خود نہیں چاہا ہدایت لینا، اور اسی لیے پھر جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ اللہ پہ بات ڈال دی۔ ام یقولون افترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا؟ دیکھیں انبیاء کی کہانی سنانے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، جیسے جیسے بچے کو کہانی سناتے ہوئے ایک دم پھر اس کی بات کرتے ہیں، اچھا تم کیا سوچتے ہو؟ کیا تم تو نہیں اندھے بچے؟ کیا تمہیں تو نہیں برا لگا؟ بالکل اب اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ سب تمہارے بارے میں بھی یہی باتیں کرتے ہیں، تو ان سے کہو کہ اگر میں نے خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، یعنی میں اس کو کنفیس کرتا ہوں اور میں بھگت لوں گا کل، اور تم جو جرم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ بس یہ جملہ معترضہ تھا۔ پھر حضرت نوح کی کہانی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، نوح پر وحی کی گئی کہ نوح اب آپ کی قوم میں سے جن لوگوں کو ایمان لانا تھا بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں۔ یہ جملہ کب بولا؟ آخر میں۔ ایک دم اللہ نہیں پکڑتا، جب دیکھتا ہے کہ لوگوں کے دل میں بالکل خیر نہیں رہی تو پھر انبیاء کو کہتا ہے کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں اور ان کو چھوڑ دیں، ان کے کاموں پر اب غم منانا چھوڑ دیں، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی بھی سفارش نہ کرنا، کیونکہ انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ پہلے سوچیے نوح کے دل پہ کیا گزری ہوگی، سارے جاننے والے تو ہوتے، اپنے کوئی رشتہ دار، کوئی بیگانہ، ان کی تو اپنی بیوی اس میں تھی، ان کا اپنا بیٹا ڈوبنے والا تھا، لیکن انبیاء کرام اللہ کے حکموں پہ بندھے ہوتے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بنا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے کہا اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے، باب مشاکلہ، جیسا فعل اس کے جواب میں ویسا فعل، یعنی وہ ہنس کیا رہے تھے۔ بعض لوگ کہتے کہتے اچھا جی بابا جی یہ کشتی کہاں چلائیں گے، صحراؤں میں چلائیں گے، پہاڑوں پہ چلائیں گے؟ ان کو عذاب نہیں دکھ رہا تھا جو نبی کو دکھ رہا تھا، بالکل یہی انداز ہر دور کے دائی دی، اور بدتمیزی کا طوفان پھیلا تو اس وقت لوگوں کو ڈراتا رہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو لوگ کہتے ارے چھوڑو کس نے دیکھا، تم ہنس لو کرو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس پر آتا ہے عذاب، جو اس کو رسوا کر وہ بلا تو ٹالے نہ ٹلے گی۔ اور پھر وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرم صرف دھمکیاں نہیں دیتے، وہ کام ہو جاتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ کیسے؟ حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، جب ہمارا حکم آ گیا تو وہ تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان لوگوں کے اس میں سوار کر دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے۔ اور وہ کتنے تھے؟ وہ تھوڑے ہی تھے۔ وما آمن معہ الا قلیل، کیسی بات ہے، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ۔ قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب غفور و رحیم ہے۔ یہ کشتی کی دعا بھی ہے، جب پہلی سفر کے لیے جائیں یا بیٹھے تو وہاں یہ پڑھ سکتے ہیں. وہی تجریب ہم فیم ہو جن کل جبال، کشتی ان لوگوں کو لے کر چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو. اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. اس نے ظاہری اسباب کو دیکھا، کہا یہ ٹوٹی پھوٹی کشتی تو ڈوب جائے گی، میں پہاڑ پہ چڑھتا ہوں جو بہت بلند ہے. لیکن نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے. اور ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی باپ بیٹے کے بیچ میں کہ وَحَالَ بَيْنَهُمَا بَوْج، اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ ہو چکا، کشتی جودی پر ٹک گئی. وقیل بعدل لقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ دوری ہو ظالم قوم پر، یا دور ہو گئی ظالموں کی قوم. یعنی قصہ مختصر، کہانی ختم ہو گئی. کیسا مشکل وقت ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، کتنا صبر تھا کہ زبان پہ بات آ گئی، ہم واقعہ پورا کریں گے. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، نوح نے اپنے رب کو پکار کر کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ بگڑا ہوا، بلکہ کہا وہ تیرا ہے ہی نہیں. بس اس کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تجھے نہیں معلوم، اور میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں میں نہ بنا لے. باپ کو ڈانٹ پڑ گئی. اس سے دیکھیے اللہ کا کتنا عدل دکھتا ہے. نوح نے فوراً کہا، اب پتہ چلا اللہ میں نے کیا کہہ دیا. قال ربی انی اعوذ بک ان اسلک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا رحم نہ تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا. اللہ کا اصول کتنا بیلاگ ہے. آپ دیکھیں اپنے ہی بندوں کو خود مارنا بڑی بات ہے، لیکن جب قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں تو پھر انبیاء کرام اپنی پوری خیر خواہی کے باوجود ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالی بھی اس وقت ایسے لگتا ہے کہ اسمد بن جاتا ہے کہ جس کو پھر فکر نہیں، بے پرواہ. ماں تو مار کے خود دکھی ہو جاتی ہے نا، اللہ کسی کو عذاب دے کے دکھی نہیں ہوتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں. لم یلد ولم یولد. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں سے ہمیں عمل لینے والا بنا دے، ہم اللہ کے معاملے میں کسی دوسری چیز پہ کمپرومائز نہ کریں، اور ہمارے رشتے، ہمارے بننے، ہمارے بگڑنے سب اللہ کی بنیاد پر ہوں، اللہ کے دین کے نام پر ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ اوکے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جی آج کا جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے حضرت نوح کے بارے میں جو آیات تھی، کیسا لگا آج کا رب؟ آپ کا پارا نمبر 12 سٹارٹ ہوا ہے، اور بہت خوبصورت انبیاء کی جو سٹوری سے پتہ چلتی ہے بات، وہ کیا بات سامنے آتی ہے، سمجھ کیا آتی ہے کہ जी पहले आप लिखिए कि कैसा लगा आपको और क्या चीज अमल के लिए सामने आई, क्या चीज बहुत ज्यादा आपको लगी कि ये मुझे सीखना है शायद से। लिखिए सब, आप सबने सुना है। अच्छा ठीक है, और अल्लाह का खौफ महसूस हुआ आपको, मुश्किलात में दीन का काम नहीं छोड़ना। ओके वेरी गुड, और इन्होंने लिखा है रिश्ता नसब काम नहीं आएगा। नूह हसन वॉज लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ही वॉज अ डिसबिलीवर। हाँ जी बिल्कुल, और आपको महसूस हुआ कि कितनी आजजी थी हजरत नूह में, और जैसे एक वर्ड अभी पीछे पड़ा था ना इख्बात, और किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन एक ही जुनून था, एक शौक था, और एक जिसको कहते हैं कि एक ही मकसद था ना, तो वो था अल्लाह का पैगाम देना है। और जो उनको एक इतनी पुख्तगी थी उनके इरादे में कि उसको कोई चीज पीछे नहीं कर सकी, और कितना लोगों ने मजाक बनाया, कितनी बातें बनाई, लेकिन उनको किसी चीज की फिक्र नहीं थी, और उन्होंने माइंड नहीं की कोई भी बात। जी तो मुखबित बनना है। हाँ जी, और इन्होंने किसी के मजाक उड़ाने से नहीं परवाह करनी, और इन्होंने लिखा है हक में फला है। जी हक हक है बहरहाल। ये जो अंबिया के बुलाने का स्टाइल है ना, ये एक दाई के लिए बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं, और छोटे छोटे अल्फाज में इनकी हकीकत बयान हुई है। मुझे लगता है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उनके बारे में आता ना जवामेउल कलम थे, वो जो बात कहते थे मुख्तसर थोड़े से अल्फाज में बात पूरी कह देते थे जो समझ आ जाती थी और पूरे मायने रखती थी। इसी तरह कुरान में कुछ कुछ आयात ऐसी हैं जो छोटी से छोटी आयात बिल्कुल मुख्तसर सी, और वो उसका तर्जुमा भी इवन आप जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत सीधे से अंदर उतरता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये दो तीन अल्फाज कितनी क्लियर है कि इसको मजीद डिटेल की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इंशाल्लाह, अल्फाज को भी देख लेते हैं, और जब हम उनके वो जो स्टाइल है बुलाने का लोगों को, तो उससे अपने लिए देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए लेसन क्या है, एक दाई को अल्लाह का पैगाम फैलाते वक्त किन किन चीजों का जहन में रखना जरूरी है। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। शैतानिर्रजीम। जी आप बताएंगे मुस्तकर्रहा और मुस्तौदअहा, ये दो वर्ड्स हैं, और इसमें ये बताइए कि मुस्तौदअहा का मतलब किस वे में लिया गया है यहाँ पर, और मुस्तकर को किस वे में लिया गया है। उस्ताद ने बड़ी अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन बताई थी, आप क्या बता सकते हैं? पहले बताइए कि व्हाट इज मुस्तकर। जी मुकाम है, वेरी गुड, लेकिन इसको अगर हम मजीद खोलें तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या चीज आई थी सामने, क्या दुनिया का, आखिरत का, कब्र का, आज का, क्या चीज सामने आई थी कि क्या है इसका मतलब? ठिकाना है, मुकाम है, और लिखिए, सब लिखिए प्लीज, जल्दी लिखिए ताकि थोड़ा सा हमें ये समझ आए कि हम कहाँ तक अंडरस्टैंड कर पाए हैं। हिफाजत की जगह है, दुनिया में रहने का ठिकाना। दुनिया में रहने का ठिकाना कौन सा वर्ड, आप किसकी बात बता रहे हैं, मुस्तकर की या वह मुस्तौदअहा की? मैंने आप दोनों दोनों वर्ड्स के बारे में पूछा ना। जी मुस्तकर जहाँ रहना है उसे, और मुस्तौदअहा जहाँ सौंपा। मुस्तौदअहा, मुस्तौदअहा जो है ना ये है कब्र, और मुस्तकर जो जहाँ आज रहा जा रहा है। मुस्तकर का रूट क्या है? कौफ, रोरो एंड मुस्तौदा, इसका क्या है? वाओ दाल आइन वदा। ठीक है, जो अस्माउल हुस्ना हम सुनते हैं ना सुबह क्लास से पहले भी, तो आप लोगों को अगर टाइम लगे तो आप जो है ना अर-रज़ाक उसको जरूर सुनिएगा। ठीक है, उसमें उस्तादा ने बहुत अच्छी इसकी डिटेल मजीद बताई है, जरूर कोशिश कीजिएगा सुनने की इंशाल्लाह। चलिए आयत नंबर 9 को देखिए, इसमें वर्ड है नहू लयऊसुन कफूर। लयऊसुन इसका रूट लिखिए। लयऊसुन या हमजा सीन, वेरी गुड माशाल्लाह, या हमजा सीन। नज़ानाहा, इससे पीछे ही वर्ड है, इसका रूट लिखिए। नज़ा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आगे आ जाइए आयत नंबर 12 को देख लीजिए, वदाइकुन, इसका रूट क्या है? वदाइकुन, तंग हो, दौद या और कौर। चलिए आगे आइए, अखबतू, आयत नंबर 23, अखबतू का रूट लिखिए। और अखबतू का मतलब भी लिखिए। अखबतू आपको क्या समझ आया इस वर्ड से? जी खबता, जी सब लिखिए कि आप, अच्छा आपको आजीम लिखिए इसमें, और लिखिए, सब लिखिए कि आपको इस वर्ड में क्या चीज समझ आई है, क्योंकि ये एक आम नहीं है लफ्ज, बहुत खूबसूरत लफ्ज है, मुलायमत, सच अ नाइस वर्ड, मुलायमत, ठीक है। अच्छा झुकना आपको देखा, और लिखिए दिल की नरमी, दिल की नरमी, जी बिल्कुल। और अगर हम इसको अपने ऊपर लें, तो अगर हम कहें कि अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इखबात वालों में कर दे, और मुझे भी ऐसा बना दे, तो क्या चीज आप चाहते हैं बना दे? मुझे आजजी वाला बना दे, मुझे झुकना सिखा दे, मुझे मुलायमत वाला बना दे, मुझे खुशूर खुदू वाला बना दे, मेरे दिल को झुका दे, क्या चीज समझ आती? आप समझिए कि ठीक है, और इंतहाई आजज, यानी अल्लाह की रजा पर मुतमईन। हमें दिखता है कि हजरत नूह की कहानी में ये सब चीजें दिख रही हैं, हाँ बहुत प्यारा है जी। और एक दुआ भी है, उसमें भी ये अल्लाह के नबी ने सिखाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी इस दुआ के बारे में बताया, और उसमें ये वर्ड है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन है एक दुआ में भी इसका जिक्र। और देखिए कि हर किस्म का गम, बड़े से बड़ा, फिर सदमा, दुख, बीमारी, और उसको, मुझे जो लगता है ना, आपने जो सारे अल्फाज लिखे, एक और उसमें ऐड कर लीजिए कि हर चीज को पी जाना, ये है ख्वाबाता। अच्छा, ना सिर्फ पी जाना, बल्कि ये सब कुछ पीकर, और अभी हमने सुबह देखा था बर्दाश्त, हाँ इन सब को कवर करता है बर्दाश्त, बड़े से बड़े सदमे को भी कवर कर जाना, लेकिन उसको सिर्फ कवर नहीं करना, पीकर फिर ठंडा रहना, ठीक है, ये है इख्बात। लिखा है दूसरों की गेस्ट वाली बातों पे बर्फ की तरह ठंडा हो जाता, हम दिल ने, ठीक है, कंपैरिजन किया है बोला जी। गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है ना, लेकिन सब चीजों को पीकर आगे क्या उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए ना, ये है अखबार, ठीक है। अल्लाह ताला और रहीम, क्योंकि इसके आगे इनाम बहुत बड़ा है, यस्तवियान का रूट लिखिए, सीन वाओ या, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, हजरत नूह की जो कहानी स्टार्ट होती है, वो किस तरीके से दावा, नज़ीरुम मुबीन, अल्लाह तअबुदु इल्लल्लाह, چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اگر آپ ان کو اپنے نوٹ بکس پر بھی پوائنٹس میں لکھیں گے نا تو زیادہ جلدی آسانی سے یاد ہوگا. اور پھر اتنی پیاری اگلی آیات میں یعنی ڈیٹیل میں بات ہے. ہاں اور یہ کہ ایک اور پوائنٹ ان کا بہت خوبصورت ہے. ایون ہر نبی نے کہا لا اسالکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا. ہاں جی بالکل کلیئر الفاظ ہے. تو یہ ہم سب کو اس سے سیکھنا ہے کہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے لوگوں کا خوف دل سے ہٹاتے ہوئے اور جو بات کہنی ہے وہ کہنی ہے, حق بات ہمیشہ کہنی ہے. اور وہ کیوں کہنی ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے, اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے, اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس میں ڈرنا نہیں ہے کبھی بھی, چاہے پیار سے کہیں, چاہے تھوڑا سا ڈانٹ کے کہیں, چاہے اپنے ہیں تو ان کو کسی وقت پیار کی ضرورت ہوتی ہے, کسی وقت ڈانٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے بلانا ہے, لیکن بہرحال بلانا ضرور ہے, اس سے نہیں پیچھے ہٹنا. ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک ورڈ ہے آیت نمبر 27 شاید. جی ہم ارادلون. ارادل کس کو بولتے ہیں اور اس کا روٹ کیا ہے؟ ارادلون را ز اللام. اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ غریب لوگ, حقیر, ادنا درجے کے. ٹھیک ہے؟ ایک اور ورڈ ہے آیت نمبر 28 میں. اس کا آپ مطلب لکھیں گے اور ہر لیٹر کا لکھیں گے, حرف کا. ٹھیک ہے؟ انلزمکموہا, ضمائر کو بھی بیچ میں رکھیے گا, لام زال اور میم. ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بالکل, مطلب لکھیے پلیز. اچھا آپ نے لکھا ہے کیا ہم لازم کر دیں تم پر اس کو. ٹھیک ہے؟ اور کیا ہم وہ تمہیں زبردستی منوائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہم لازم کر دیں تم پر اس کو. اور دوسرے میں آپ یہ بھی, جی کیونکہ آ استفہامیہ ہے نا اور آگے اس کو ضمیر بھی ہے تو اس کو آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یا تو کیا ہم اس کو مجبور کر سکتے ہیں, یہ سب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے آئیے اور اس کا روٹ بتائیے آیت نمبر 31 میں. تزدری. تزدری آیت نمبر 31. ولا اقول للذین تزدری اعینکم ز ر یا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ کا ٹائم ہوں گے. اچھا یہ ورڈ بتائیے فلا تب تس. اس کا روٹ بتائیے فلا تب تس. ایکچولی تب تس ہے ورڈ جس کا روٹ آپ نے بتانا. اور یہ بتائیے کہ یہ ورڈ کہیں اور بھی پڑھا ہے قرآن میں آپ نے؟ بہت خوبصورت لفظ ہے, چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بہت گہری میننگ ہے اس کے. قد آمنا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. با حمزہ سین با آسا اور مطلب ہے اس کا بس تو غمگین نہ ہو. ٹھیک ہے؟ بس تو غم نہ کر. اور یہ یاد ہے آپ کو کہ یہ لفظ کہیں اور بھی آیا, کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ کسی کو یاد؟ پھر ہم یہی رکتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ یوسف میں آیا. ٹھیک ठीक है, जरूर देखिएगा अगर मौका लगे तो इसको ढूंढिएगा, बहुत खूबसूरती से वहां पर भी इसको ये लफ्ज है। तो चलिए यही पर रुकते हैं, आपका टाइम हो गया है शायद। अल्लाह ताला हमें शऊर अता करे कि हम कुरान को जिस तरह मतलूब है वैसे समझें और वैसे अमल कर सकें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آبكي بريك کا ٹائم ہے. السلام عليكم ورحمة الله.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. ایسے عظمت برتن ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہر بر ہے. کیا شان یہ رنگ، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبل ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب عرض پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے. منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے. بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے.
برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے رتے اب انسان کی. برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے رتے اب انسان کی. بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے.
قرآن حیات سارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے.
ہر سمت جہالت کی ظلمت، اس نور خدا نے توڑی ہے. ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا اب نبوت کے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے، روشن ہے سارے آن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو تو اس کی بدبختی، بام ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف حالك أب ساب؟ سب كلية voice okay إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى کا بہت شکر ہے, بہت احسان ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس کی رحمتیں ہیں. ہمیں اس کی رحمتیں نظر نہیں آتی, بٹ اس کی رحمتیں ہمارے ارد گرد بے شمار. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کا, ان رحمتوں کا شکر ادا کر سکے کہ جو اس نے ہم پر نازل کی, جو اس کی رحمتیں ہم پر شاور ہو رہی ہیں, جو نچھاور ہو رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, اچھا انشاءاللہ آج ہم اپنی بک کا سیشن کرنے جائیں گے. اب نیکسٹ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم. ٹھیک ہے, ایوری ون از ریڈی؟ یس. چیپٹر 45 ان شاء اللہ, ساتھ ہی ہم چیپٹر 46 بھی کریں گے. ٹھیک ہے, سو دیٹ مینس اٹ وڈ بی اور لاسٹ سیشن آف دس. سنتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں, اینڈ لیٹ سی کہ ہمیں آج کیا کچھ اور مزید ملتا ہے اپنے بطور معلم کے آگے ورک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, چلیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, آسانی کرنے والے معلم. پیج نمبر 426 ہے. کیا آپ مشکل میں ڈالنے والے ٹیچر نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو آپ دیکھ لیجئے, آپ دوسروں کو مشکل میں نہیں ڈالتے تھے, ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانی کے راستے کھولتے. اور آپ نے خود اس کے بارے میں بہت ہی پیارے الفاظ میں فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے, آپ فرمایا کرتے تھے, ان اللہ لم یبعثنی مؤنتاً ولا متعنتاً ولکن بعثنی معلماً میسراً. یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر سختی کرنے والا, عیب چین بنانے والا, یعنی لوگوں کے عیب نکالنے والا بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ مجھے آسانی کرنے والا معلم بنا کر مبعوث کیا ہے. تو کیا پتا چلا کہ آپ آسانی کرتے؟ بعض دفعہ بعض لوگ پروٹوکول میٹر بنا لیتے ہیں, مشکل باتیں کرو, گھر میں آ جاؤ تو بس سانس خشک ہو جائے اور لوگ بس گھبرانے لگے, اور اس کو بہت پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ جی بہت بڑے کوئی انسان ہمارے گھر میں آئے ہوئے. تو اللہ کے نبی کیسے آسانی کرتے تھے, ہم اس کی ان شاء اللہ تعالیٰ پانچ مثالیں دیکھیں گے. سب سے پہلی مثال ہے چھوٹے کپڑے والے کے لیے سہولت. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کی, بیان کرتے ہیں, خرج تو مان نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم فی باد اسفاری ہی فجئت لیلتن لباد امری فوجدته یصلی وعلی صوب واحد فاجتملت به وصليت الى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فاخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتمال الذي رايت قلت كان صوبا يعني ضاقا قال فان كان واسيا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گیا, ایک رات میں اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ کو نماز میں مشغول پایا. اس وقت میرے بدن پر ایک ہی کپڑا تھا, میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے پہلو میں نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے جابر، رات کو اس وقت تم کیسے آئے؟ میں نے اپنی حاجت بتائی، جب میں فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، یہ لپیٹنا جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا، ایک ہی کپڑا تھا یعنی تنگ تھا، یعنی ایک ہی چادر تھی، اسی کو جسم کے اوپر لپیٹنے کی کوشش میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کشادہ ہو تو اس کو لپیٹ لو، اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہمت کے طور پر باندھ لیا کرو. یعنی اگر ایک ہی چادر ہے مرد کے پاس تو پھر نیچے کا دھڑ چھپا لے اور اوپر نہ باندھے، ورنہ ہوگا کیا کہ اوپر اور نیچے ایک ہی چادر باندھنے میں ستر کھلنے کا ڈر ہوگا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی وکانت علی بردۃ ذهبت ان اخالف بین طرفیہا فلم تبلغ بی وکانت لہا زباز فنقصتها ثم خالفت بین طرفیہا ثم تواقست علیہا ثم جئت حتى قمت عن یساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی فادارنی حتى اقامنی عن یمینہ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا جابر قلت لبیک یا رسول اللہ قال اذا کان واسعا فخالف بین طرفیہ واذا کان ضیقا فاشدده علی حکمک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی غرض سے اٹھے اور مجھ پر ایک چادر تھی، میں نے اس کی مخالف سمتوں کے دونوں کناروں کو اپنی گردن میں جمع کرنے کی کوشش کی. تصور میں لائیے کہ ایک ہی چادر ہو اور اس کے دونوں کونوں کو پکڑ کر کوئی گردن کے پیچھے باندھ لے. ہاں، لیکن وہ چادر پوری نہ آئی، اس کے بٹے ہوئے کنارے تھے. میں نے انہیں کھولا، پھر مخالف سمتوں کے دونوں کناروں کو ملایا اور اس چادر کو اپنی گردن کے ساتھ لپیٹ لیا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے گھما کر دائیں جانب کیا، کیونکہ ان کو نہیں اس وقت یاد رہا کہ جب کوئی ایک ہی نمازی ہو امام کے پیچھے تو اس کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے جابر. میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا، جب وہ کپڑا کشادہ ہو تو اس کی مخالف سمتوں کے کناروں کو ملاؤ، اور اگر وہ تنگ ہو تو اس کو اپنی کمر پر باندھ لو. تو یہاں آپ دیکھیں کہ غربت کتنی تھی، صرف ایک چادر پہن کے وہ آپ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کتنی سہولت کی. پہلی بات تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی دن تو دن، رات کو بھی اویلیبل ہوتے تھے. رات کو بھی اسٹوڈینٹس اگر اپنی کسی ضرورت کے تحت آپ کے پاس آتے تو آپ نے ان کو اجازت دی تھی، کوئی پروٹوکول میٹر نہیں تھا. آج کوئی فون کر لے تو بعض دفعہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس وقت تنگ کر دیا. ہمیشہ دل کھلا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، مینر سکھانے، ادب اداب سکھانے کے لیے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگلے کو ضرورت کتنی زیادہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شاگرد کا نام لیا آپ نے، توجہ دلائی، تو ان دونوں باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے نرم تھے. آپ دیکھیے کہ جیسے وہ شعر بھی ہے نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رس میں حق کو بات فولاد ہے مومن. مومن کا ٹیکسچر بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، دور سے وہ بہت سخت لگتا ہے لیکن قریب سے چیک کریں تو وہ بہت نرم ہوتا ہے. اس کے قریب جتنا آپ جاتے جاتے آپ کو نرم لگتا ہے. جیسے اوپر سے بریڈ آپ کو لگے گی کہ بہت سخت ہے، لیکن جو ہی توڑیں گے تو اندر سے نرم ہوگی. تو مومن کے جتنا قریب جائیں وہ اتنا نرم ہوتا ہے، دور سے اس کا روب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی دکھتے ہیں. پھر اسی طرح ایک مثال نمازی کے لیے سترے کے سلسلے میں آسانی کی ہے. یہ روایت امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی، اور کسی روایت کا بہت ساری کتابوں میں آنا اس کے اور زیادہ مضبوط سند کی دلیل ہوتی ہے. روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب أسن فإن لم يكن معه أسن فليخطط خطا ثم لا يدره ما مر أمامه. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اگر اسے کوئی چیز نہ ملے تو چھڑی نصب کر لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر زمین پر ایک لکیر ہی کھینچ لے، پھر اس کے آگے سے گزرنے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ سترے کے بارے میں آپ دیکھیے کہ کتنی یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو تو یہ، تو سہولت دے رہے ہیں نا. کوئی یہ نہیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو فرض ہے، یہ نہ کرو گے تو گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. سہولت دے دی گئی اور سترے کے لیے کسی ایک چیز کو نہیں رکھا، سامنے نہیں تھوڑا دور، کچھ نہیں تو چھڑی، چھڑی نہیں تو لائن. اس پہ علامہ عظیم آبادی کہتے ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ سترا کسی خاص چیز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ نمازی اپنے آگے جو چیز بھی نصب کرے گا اس سے اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل ہوگی. جیسے ہم خواتین کہیں باہر نماز پڑھیں تو پرس رکھ لینا چاہیے آگے، بریف کیس رکھ لیں، اور کچھ نہیں ہے تو اپنے جوتے آگے رکھ لیں تاکہ کوئی دوسرا گزرے تو اس کو گناہ نہ ہو. اسی طرح کچھ بھی نہ ملے تو خط کھینچ دیا زمین پہ. اصل بات یہ کہ حکم پہ عمل ہے، یہ سب چیزیں صرف اشارے ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو کرے. اسی طرح امام ابن حبان اس پر جو ٹاپک دیتے ہیں وہ کیا ہے، کھلی جگہ میں چھڑی اور نیزے کی عدم موجودگی میں نمازی کا لکیر کو سترا بنانے کا جواز. یعنی کہ اب چیز ہے تو پھر بھی لائن کھینچ لے، یعنی ایک نہیں ہے تو دوسری، یعنی رخصت نہیں لینی چاہیے اس طرح کی کہ بالکل ہی پھر جو بھی ہے بھی تو کوئی نہیں ہوتا، ہم بس ایک لائن کھینچ لیتے ہیں اور لائن بھی نہیں کھینچتے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنی سی کوشش انسان کرے اور اس کے بعد پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پر ڈال دے. اسی طرح ایک اور مثال ہے قرآن پاک سے کچھ نہ پڑھ سکنے والے نمازی کے لیے سہولت. امام ابو داؤد اور امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت نقل کی، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزيني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال يا رسول الله هذا لله فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملا يده يديه من الخير. بہت ہی پیاری روایت ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ عربی میں سمجھ سکیں، جو عربی الفاظ کو پڑھ کے مزہ آتا ہے اردو ترجمے میں وہ کم ہو جاتا ہے، پھر بھی ترجمہ میں رکھتی ہوں. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں قرآن سے کچھ بھی اخذ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. اخذ سے مراد یہ کہ گریب کرنا، میں اس کو سمجھ سکوں کچھ یا پڑھ سکوں. مجھے وہ چیز بتلائیے جو مجھے اس سے یعنی دوران نماز کفایت کر جائے، یعنی جہاں قرآن کی کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے میں اس کی جگہ کچھ اور پڑھوں. آپ نے فرمایا تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یعنی میرے لیے کیا. دیکھیں کتنی جرت تھی کہ کہتے ہیں کہ یہ تو ساری اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو مجھے کیا ملے گا. تو پھر اس پر آپ نے کہا کہ تم کہو اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، یعنی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پر رحم کر، مجھے رزق دے، مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت دے. بس جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے ہاتھ یا اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کہا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کہا. اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا اس نے تو اپنے ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کن کے لیے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا. مثلاً ایک شخص نیا مسلم ہوتا ہے، اب اس کو نماز تو فوراً پڑھنی ہے. ابھی کوئی مسلم ہوگا تو اس کو فوراً مغرب کی نماز پڑھنی پڑے گی یا عشاء کی پڑھنی پڑے گی، تو اب کیا کرے؟ پھر بس وہ خالی سبحان اللہ کہے. چھوٹا بچہ ہے نماز شروع کیا، اب اس کو نہیں آتا کچھ پڑھنا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پھر یہ کچھ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں سہولت ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو نماز میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جائے گا، لیکن جو نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے رخصت بہرحال موجود ہے. اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یہ ٹاپک دیا کہ باب ما یجزی الامیہ والعاجمیہ من القراتی، ان پڑھ اور غیر عربی سے قرت سے کفات کرنے والی متعلق باب. امام ابن حبان نے اس حدیث کو اپنی کتاب الصحیح میں ایک سے زیادہ بار روایت کیا اور ایک جگہ انہوں نے ٹاپک اس کا دیا، ذکر الاخبار عما یعمل المصلی فی قیامہ عند عدم قراتی فاتحۃ الکتاب. حالت قیام میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کی صورت میں نمازی کے عمل کے بارے میں احادیث کا ذکر. اسی طرح ایک جگہ ایک ٹاپک اس کا دیا گیا، ذکر عمل بالتسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر فی الصلاۃ لمن لا یحسن قراءۃ فاتحۃ الکتاب. جو شخص نماز میں ٹھیک طریقے سے سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے اس کے لیے تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر کے حکم کا بیان. تو بہرحال یہ یاد رکھے کہ یہ اجازت صرف وقتی اور فوری ہے، مستقل طور پر ایسا نہیں کیا جا سکتا. کچھ عرصے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر، اثر، سورہ اخلاص وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس کی عادت نہیں ڈال دینی چاہیے. اس کے بارے میں شیخ محمد شمس الحق ہیں، وہ اس میں ایک قول نقل کرتے ہیں علماء کا، کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ بات تمام زمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ جو شخص یہ کلمات سیکھ لیتا ہے وہ فاتحہ سیکھنے کی بھی لازماً استطاعت رکھتا ہوگا. تو معنی کیا ہے کہ مجھ پر وقت نماز آ چکا ہے، میں فوری طور پر نماز سے کچھ سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، نماز سے فارغ ہو کر اس پر دین یسر کا نام ہے، آسانی کا نام ہے. جتنی زیادہ دین میں آسانی لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد زیادہ ہوگی. جی سلسلے کی چوتھی مثال دیکھیں گے، بھول کر نماز چھوڑنے والے کے لیے آسانی. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک سے روایت نقل کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لھا الا ذلک. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اس کو یاد آئے تو پڑھ لے، اس کے سوا اس پر اور کوئی بھی کفارہ نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ بھول کر نماز چھوڑنے کا آپ نے کفارہ کیا ہے کہ بس نماز پڑھ لی جائے، تو یہ آسانی ہے نا. دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ جب بھی بھولی ہوئی نماز یاد آئے تو اس کو ادا کر لیا جائے، اور نماز کی ادائیگی پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. امام خطابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا کفارۃ لھا الا ذلک کی شرح میں لکھا کہ اس میں دو باتوں کا اندیشہ ہے. پہلی بات یہ کہ ادائیگی نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اس کا کفارہ نہیں بن سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز بھولنے کی بنا پر اس کے ذمے کوئی اور جرمانہ یا صدقہ یا زیادہ نماز نہیں، وہ صرف چھوڑی ہوئی نماز ہی ادا کرے. تب آپ دیکھیے کہ آج نماز کے نام پہ قضا عمری کے ایک ٹرم ہم سنتے ہیں، اور اسی طرح بعض جگہ سنا گیا کہ کچھ لوگ نماز نہ پڑھنے پہ اتنا صدقہ یا آٹا یا کوئی گوشت مسجد میں دیں، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں. تو یہ ساری باتیں پھر اس بات سے مختلف ہوں گی. تو انسان کو جان کے نہیں بھولنا چاہیے، بھولنا ہے بھولے نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ تو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بس اس کو فوراً ادا کر لیجیے. پھر اسی طرح پانچویں مثال ہے، روزے میں ازدواجی تعلقات یعنی شوہر اور بیوی کے تعلقات کے کفارے میں آسانی. بہت ہی خوبصورت روایت ہے، یہاں سے تو حقیقت میں ہمیں دین اسلام کا حسن دکھتا ہے، اور اللہ کے نبی کی نرمی اور موقع کی مناسبت سے اگلے کو جواب دینا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، بیان کرتے ہیں کہ جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ہلکت یا رسول اللہ قال وما اہلکک قال وقعت على امرأتی فی رمضان قال هل تجد ما تؤتق رقبتا قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فما بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا. آپ نے دریافت فرمایا تجھے کس چیز نے تباہ کیا؟ اس نے عرض کیا میں نے رمضان یعنی حالت روزہ میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیے. آپ نے پوچھا کیا تم غلام آزاد کرنے کی استطاعت رکھتے، یعنی اس کا پہلا کفارہ یہ کہ غلام کو آزاد کیا جائے. اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے پوچھا کیا تم مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو، اس نے عرض کیا یہ بھی نہیں. آپ نے دریافت 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، کہنے لگا یہ بھی نہیں. پھر انہوں نے یعنی حضرت انس نے بیان کیا کہ وہ شخص بیٹھ گیا، اللہ کے نبی کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا آیا، تو آپ نے فرمایا اس کو صدقہ کر دو. اس نے عرض کیا، کیا ہم سے زیادہ کوئی فقیر ہے، یعنی کیا ہم سے زیادہ کوئی فقیر ہے؟ اس مدینہ طیبہ کے دونوں اطراف میں سیاہ پتھریلی زمین کے درمیان اس صدقے کی کسی گھر کو ہم سے زیادہ ضرورت نہیں، یعنی مفلس بھی ہیں، مسکین بھی ہیں کہ میں اپنے ہی گھر نہ لے جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ظاہر ہو گئی، پھر آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو. یہ ہے دین، الدین یس، اور اللہ کے نبی واقعی آسانی کرنے والے تھے. کفارے کی ادائیگی میں سہولت، خود اپنے پاس سے کھجوریں دیں اور پھر کہا جاؤ پھر اپنے گھر لے جاؤ. آج کوئی بد زبانی کرے تو کتنا کچھ کر دے کہ اچھا جی آپ کو تو نفس پہ قابو نہیں، اب یہ چاہتے ہیں، اب وہ کرتے ہیں، آپ کو یہ سوچ رہے، کوئی ایسی بد تہذیبی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دینی رہنماؤں کو بھی ایسا اخلاق دے دے. اور اب مسکرائے، مسکراتا کون ہے؟ جو انسان کو انسان سمجھتا ہے. کبھی آپ کا بچہ بھی غلطی کرے تو آپ مسکرا پڑتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو بچہ سمجھتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے اللہ کے بندے ہیں سارے، ان کی غلطیوں پہ غصے میں آنے، مذاق اڑانے، طنز کرنے کی بجائے مسکرا دیں. یہ تھی اللہ کے نبی کی شفقت. تو اس سے پتا چلا کہ آپ اپنے شاگردوں کو نرمی اور سمجھ میں شفقت رکھتے تھے. پھر اسی طرح آپ نے کفارے کی ادائیگی میں دوسرے کی مدد کی. یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی کفارہ ہو تو وہ خود نہیں ادا کر سکتا، تو دوسرے لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنے ہی پاس سے کرے. پھر امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث پر جو ٹاپک دیا ہے وہ ہے باب من عان المؤثر فی الکفارتی، کفارے کی ادائیگی میں تنگ دست کی مدد کرنے والے کے متعلق باب. اسی طرح ایک واقعہ آپ کا سلمہ بن سہر سے بھی ہوا، جب انہوں نے اپنی بیوی سے اظہار کیا، پھر کفارہ دینے سے پہلے ان سے ازدواجی تعلق قائم کر لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسانی والے معاملے کے بعد اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے کہا وجدت عندکم ضیقا وسور رائی ووجدت عند رسول اللہ الساعت والبرکت قد امر لی بصدقتکم فدفعوها لی قال فدفعوها الی. میں نے تمہارے پاس تنگی اور بری رائے پائی اور رسول اللہ کے ہاں کشادگی اور برکت پائی، انہوں نے حکم دیا کہ تم اپنا صدقہ مجھے دے دو، انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے مجھے اپنا صدقہ دے دیا. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ دوست و دوست، دشمن اور مخالف بھی آپ کی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ حقیقت میں آپ نرم تھے. دعا کیجیے اللہ ہمیں نرمی دے دے، جتنی آپ کے اندر نرمی آئے گی اتنا آپ کی بات دلوں میں آئے گی، اتنا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے کہ انسان دوست بھی ہوں گے اور اللہ دوست بھی ہوں گے. بعض زبان دین کے نام پہ مشکل مشکل باتیں کرنا، لوگوں کو بہت زیادہ کھینچ کے رکھنا، تھریٹ میں رکھنا، ہائے ہائے یہ کیا ہوا، یہ تو گناہ، یہ تو کفارہ، اس کا تو دم ہے. بھئی آسانی کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کرے گا. بہت ہی اداس دل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جتنے بھی مختلف دیکھے اپنے نبی کے، اللہ تعالیٰ ہم میں کوٹ کوٹ کر بھر دے، اللہ تعالیٰ میرے اندر اپنے نبی کی ایک ایک صفت ڈال دے کہ وہ کتنے خوبصورت طریقے سے تعلیم دیا کرتے تھے. میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ اپنے لیے کریں اور پھر ہم سب ایک دوسرے کے لیے کریں گے. تو آئیے آخری ٹاپک دیکھتے ہیں، ٹاپک نمبر 46 حسب استطاعت علم سیکھنے کی ترغیب، پیج ہے 439، کہ جس کے اندر جتنی استطاعت ہوگی بس اتنا علم سیکھو، کوئی بات نہیں، زیادہ نہیں کر سکتے کم کر لو. اصل میں یہ بھی سہولت اور آسانی والی بات ہے. آپ نے لوگوں کے لیے کوئی مخصوص مقدار یا کیفیت مقرر نہیں فرمائی بھی تھی، اس سے کم مقدار یا اس سے ادنا کیفیت کے ساتھ علم حاصل کرنا منع ہو، یا کوئی شرائط ہیں جی یہاں آئیں گے تو یہ پہن کے آئیں، یہ نام رکھے. بعض دفعہ ہم اپنے دینی اداروں یا مسجدوں کے باہر اس قسم کے رولز لکھ لیتے ہیں، فلانا ہے فلانا ہے، یہاں آنا ہے تو یہ کریں، اور ذرا کوئی بیچارہ بھولا بھٹکا آ جائے تو ہم اس کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر بندہ ہر کا ہر حال میں آ کے علم سیکھتا تھا. آئیے اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے حسب استطاعت قرآن پاک سیکھنے کی ترغیب. امام مسلم اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت عقبہ بن عامر سے روایت نقل کی، بیان کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفت فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیاتی منہ بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطع رحم فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلک قال افلا یخدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز و جل خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع ومن اعدادهن من الابل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت ہم صفہ میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ صفہ کیا تھا، جگہ تھی ایک چلتھا آپ کہہ لیجئے جہاں پہ لوگ رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ بتخان یا عقیق کی طرف جائے اور اونچی کوہانوں والی دو اونٹنیاں گناہ اور قطع رحمی کے بغیر ہانک لائے، یعنی یہ کہ کسی کی اٹھا لائے بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے ان کو صدقہ دے دے. ہم نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے ایک مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا کہ وہاں اللہ عز و جل کتاب کی دعائیں سیکھ لیا پڑھے، اور ایسا کرنا اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور تین کا سیکھنا یا پڑھنا اس کے لیے تین سے بہتر ہے، اور چار کا اس کے لیے چار سے بہتر ہے، اور اسی قدر اونٹوں کی تعداد سے بھی، یعنی جتنی آیتیں پڑھو گے اتنی اونٹنیاں ہوں گی. سبحان اللہ، یہ ہے فکما تیسر من القرآن. تھوڑا پڑھو، تھوڑے سے شروع کرو گے زیادہ ہوگا. دیکھیے انگلی پکڑیں گے ایسے ایسا ہاتھ بھی پکڑا جائے گا، اور اگر آپ شروع سے کسی کا کندھا کھینچیں گے تو ہو سکتا ہے کھینچا تانی میں اس کا بازی اتر جائے. امام ابن حبان اس حدیث پر جو ٹاپک دیتے ہیں، ذکر الحث علی تعلیم کتاب اللہ وان لم یتعلم الانسان بالتمام. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کی ترغیب کا ذکر اگر تو انسان مکمل نہ سیکھے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، جیسے ہرر نہیں کر سکتے تو لسنر بن جاؤ، ریگولر اور لسنر کے ان بٹوین رہو. سب کچھ سن سکتے ہو، روز آ سکتے ہو، ٹیسٹ نہیں دے سکتے، چلو آ تو جاؤ. بس اب شیطان ایسے خیال ڈالتا نہیں جب سب کچھ کر سکیں گے پھر کریں گے، نہیں ابھی آج کل میں بہت بزی ہوں میں نہیں کر سکتی پھر کروں گی، پھر کبھی نہیں آتی. جو لے سکتے ہیں لے لیجئے، اللہ کے پاس آپ کی عذر ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ تعلیم قرآن کی ہو کہ حدیث کی ہو، سبیل الجنہ ہو یا نور نلا نور ہو، مقصد کیا ہے کہ آپ کے اندر تقوی ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق، محبت، اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے. جو کر سکتے ہیں کر لیجئے، جو نہیں کر سکتے کوشش کرتے رہیے، اللہ اگلے کسی مرحلے میں آپ کے لیے آسان گا. لیکن چپٹے رہیے، حالات تنگ ہوں، کہیں چلے گئے، پریگنٹ ہو گئے، حج پہ چلے گئے، جہاں جائیں پھر آ کے مل جائیں، جہاں سے چھوٹے وہاں سے آ جائیں، ہمت نہ ہارے. جب ہمت ٹوٹتی ہے پھر اس کے بعد شاید ہی کبھی جڑے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں آپ کی، قدرت والے کو پڑھائی کرنے کی طرح ہی ایسے لگ رہا ہے کہ جو بات میں کہہ رہی تھی اسی کا ایک ٹاپک بن کے سامنے آ گیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، بیان کرتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر بالقرآن سورۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن ویتتأ فیہ. تھوڑا سا اس کو پڑھنا مشکل ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے کہ تین تے ملے ویتتأ، یہ ہے لفظ ویتتأ فیہ فہو علیہ شاق لہ اجران. قرآن کا ماہر، پیغام رسا، معزز نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. کرام برر ہے، یہ کوئی بھی آتا ہے، وہ فرشتے جو انسان کے نام اعمال لکھتے ہیں. اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اپنے کمزور حافظے کی بنا پر اس میں اٹکتا ہے اور اس پر پڑھنا گرا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو آپ دیکھیے قرآن پاک کو پختگی سے حفظ کرنے، اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرنے کی شان، قدر و منزلت تو ہے ہی. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، نیو مسلمز ہوتے ہیں، دعات نہیں بول سکتے، غین نہیں بول سکتے، آؤدو پڑھتے ہیں، مغدوب کو پتہ نہیں مغدوب پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ دال نہیں پڑھ پاتے جو نیو مسلم ہوتے ہیں اسپیشلی امریکہ، تو مغدوب تو اللہ کو کیا بھلا پیار نہیں آتا ہوگا ان کے لفظوں پہ. جو پڑھ ہی نہیں سکتا، جس کی پروناؤنسیشن میں وہ لفظ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، کون سا لفظ وہاں لاگو کریں گے؟ تجوید کا پیار کا رول ہے کیا چھوڑ دے وہ پڑھنا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کے نبی کہتے تھے چلو کر سکتے ہو کرو، تو دگنا اجر ملے گا. ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں لہو اجران، یعنی ایک اجر اس کے پڑھنے کا اور دوسرا اجر اس کے مشقت برداشت کرنے کا اور یہ قرت جاری رکھنے کی ترغیب ہے. اب دیکھیے کہ جب ہم اچھا قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس میں خود ہمیں آ رہا ہوتا ہے, یہ کہتا ہے اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے خود بخود اور پڑھنے کو دل جاتا ہے. تو یہ تو نقدی نہ مل ہی رہا ہوتا ہے, لیکن جو بےچارا ٹک کے پڑھتا ہے اس کو مزہ کیا آ رہا ہوتا ہے, شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس امبیرسمنٹ اور شرمندگی سے جو دل ٹوٹتا ہے اس پہ ایک اجر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھڑا کرنا سکھاتے تھے, کھڑے ہو جاؤ تو چلو, چل سکتے ہو تو بھاگو, بھاگ سکتے ہو تب ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو. یہی ہے ایک اچھا استاد کے اسٹوڈنٹس کے اندر سوئی ہوئی باتیں ان کو گل دے اور ان کے میں اس طرح کی شوق اور رغبت ڈال دے اس بات کی کہ واقعی وہ اپنے آپ کو دوسروں سے پیچھے نہ سمجھیں. تو یہاں اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ٹاپک وائز پوری ہوئی. اگر ساری باتیں جتنی بھی پوری بک کے دوران ہم نے پڑھ, اس میں سے چند جو ہم نے دیکھی ان کو میں چند بلٹ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم بنا کر مبعوث کیا, یعنی نبی بھی تھے اور آپ ایک استاد بھی تھے. ٹھیک ہے, بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر میں لوگوں کو تعلیم دینے کا عظیم جذبہ تھا, شدید تڑپ تھی. آپ ہر مناسب وقت اور موضوع جگہ میں تعلیم دیتے اور ہر قسم کے لوگوں کو علم کی دولت سے راستوں پہ راستہ کشش کرتے. پھر اسی طرح آپ نے مردوں اور عورتوں, جوانوں, بچوں, رشتہ داروں, دوستوں, بدوؤں, نئے مسلمان ہونے والوں کو بھی تعلیم دی اور تعلیم کے لیے میسر آنے والے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کا خصوصی انتظام فرمایا. پھر اسی طرح اور چیز ہم نے اس بک میں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران تعلیم شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا خاص خیال رکھتے, اپنے قریب کرتے, خاموشی میں پڑھاتے, مکمل سننے کا حکم دیتے, اپنا چہرہ مبارک ان کے رکھتے اور ان کو اپنی طرف کرتے. اسی طرح ایک چیز ہم نے اس بک میں دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کے دل میں خوشی پیدا کرنے کی کوشش فرماتے اور اپنے اور ان کے بیچ میں الفت اور مودت کی فضا مہیا کرنے کا اہتمام کرتے, ان کے آنے آمدید کہتے, انہیں دیکھتے, کنیتوں سے ان کو پکارتے, کبھی ان کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ لیتے, کبھی اپنے ہاتھ مبارک یا قدم سے ان کو ٹھوکر لگاتے, ان کے لیے دعا کرتے. پھر اس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ کی گفتگو مکمل طور پر سمجھی جاتی تھی, جو آپ کی بات مقصد تھا وہ بالکل کے سامنے آتا تھا, جو باتیں آپ بتاتے تھے وہ ذہن نشین ہو جاتی تھی. پھر آپ کی گفتگو کے الفاظ صاف اور جدا جدا ہوتے تھے, بات کو دہراتے, اشارات کا استعمال کرتے, مسائل کی وضاحت کے لیے شکلیں بناتے, حقائق ہوتے ان کو بیان کرتے, مختلف چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے تاکہ بات اور اچھی سمجھ آ جائے. پھر اسی طرح جو معلومات تھی ان کو لوگوں کے دلوں میں بسانے کے لیے گن گن کر اس کا تذکرہ کرتے, یعنی نمبرنگ کرتے. پھر اسی طرح آپ خود اپنی ذات سے چلتا پھرتا کامل دے, اسی طرح اعمال شریعہ کی کامل درجہ بندی تصویر کشی کے ساتھ انہیں عملی طور پر دکھاتے, یعنی پریکٹیکل بھی کرتے تھے, بعض چیزوں کو کر کے دکھاتے تھے. پھر اسی طرح آپ اپنے شاگردوں کو بھی اپنے درس میں شریک کوشچننگ یعنی استفہام کا انداز استعمال کرتے, پھر علمی مسائل کے بارے میں تعلیم کے دوران پوچھتے. پھر ایک چیز ہم نے دیکھی کہ آپ قابل شرم باتوں کا ذکر کنایتاً فرماتے تھے, ضرورت کے تحت بات کرتے لیکن کھوٹ نہ کرتے. پھر آپ کی محفل میں سوال کرنے کی اجازت ہوتی تھی, اچھے سوال کی تعریف کرتے تھے, حوصلہ افزائی کرتے تھے اور بوقت ضرورت سوال سے زیادہ جواب دیتے تھے. اور اسی طرح بعض دفعہ جواب کی وضاحت اور سوال پوچھنے والے کی تسلی کے لیے تشبیہ اور قیاس استعمال کرتے, اور سوال کا جواب معلوم نہ ہوتا تو خاموش رہتے, بیکار اور باعث مشقت سوال پر ناراض بھی ہوتے تھے. اسی طرح بات کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اسٹوڈینٹس کو ایک دوسرے سے بات کرنے, بحث مباحثہ یا سوال جواب کی اجازت دیتے, بھول جانے کی صورت میں یاد دہانی کا حکم کراتے کہ اگر میں کچھ بھول جاؤں تو یاد دلا دو, اور جو اچھے اسٹوڈینٹس ہوتے تھے ان کو خاص طور پہ آپ نے اس کی اجازت دی ہوتی تھی, اور شاگرد کی خواہش پر سکھایا ہوا سبق بھی ان سے سنا. ایک اور بات کیا کہ آپ توازو نرمی اور ضرورت کو اپنی اور اپنے گھر کی ضرورت پر ترجیح دیتے, اور کسی شخص سے کوئی غیر متوقع غلطی ہو جاتی اور کوئی ایسا شخص جو کہ سمجھدار ہوتا تو وہ بات نہ سمجھ پاتا تو آپ اس پہ ناراض بھی ہوتے, یعنی ہر بندے کے مطابق ڈیل کرتے تھے. پھر ایک بات یہ کہ آپ اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں سے آگاہ تھے, دوران تعلیم ان کے حالات کو پیش نظر رکھتے, اچھے اسٹوڈینٹس کی حوصلہ افزائی کرتے, ان کے قول فعل پہ، ان کی باتوں پہ خوب نظر رکھتے، اور جب ضرورت پھر ان سے وضاحت بھی طلب کرتے. اور آخری باتیں جو ہم نے آخری ٹاپکس میں پڑھی کہ جو نہ آتے غائب ہونے والوں کے بارے میں پوچھتے، سبب پوچھتے، اور جہاں تک ان کی مدد کر سکتے تھے کرتے تھے، اور آپ حقیقت میں آسانی فرمانے والے تھے. ہم اس بات پہ اس ٹاپک کو پورا کرتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اتنا پیارا نبی دیا، جو بہترین معلم کی صورت میں ہمیں اتنی خوبصورت باتیں سکھاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے ہی تعریف ہے. فلہ الحمد وما خلق فی السماوات وما خلق فی الارض وعدد ما خلق بین ذالک وعدد ما هو خالق سبحانہ وتعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. سبحانه وتعالى كلاك شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس پیاری کتاب کو پڑھ سکیں، جان سکیں، کچھ سیکھ سکیں، اپنے عمل میں کچھ ڈھال سکیں. الحمدللہ. دیر آر سو مینی تھنگس ان دس بک، رائٹ؟ ویسے شاید ہم اس کو اگر اپنے پاس لے بھی لیتے، خرید بھی لیتے، لیکن شاید اس کو اتنے کہہ لیجئے کہ اہتمام سے پڑھ نہیں پاتے. Right, find out so many things with evidence. Alhamdulillah Rabbil Alameen. اور I'm pretty sure کہ ہر ایک کو اپنے علم میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں چیز ضرور ملی ہوگی. وتھ ٹیچر پڑھنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اور پھر یہ کہ ایک کنٹینیوٹی میں ہوتا ہے، ایک روٹین میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ان اے گروپ کرنا آسان ہوتا ہے. رائٹ، دیر آر سو مینی تھنگس. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو دیٹس واٹ اٹ مینس، رائٹ؟ کیونکہ جماعت میں ہم سارے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ اکٹھے ہو کر، رائٹ؟ اور وہ ہمارا ایک روٹین بنا ہوا ہوتا ہے. اب اس میں کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا، وہ ہم نے ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، تو جو فائدہ اٹھا لیتا ہے الحمدللہ. اب کسی کی مجبوری ہو گئی، کسی کے ساتھ کوئی چیز آ گئی، کوئی بیماری یا سفر، وہ ایک سپریٹ چیز ہے، رائٹ؟ پھر اس کا، لیکن پھر وہ اس سے تعلق نہیں ہوتا نا، پھر وہ اس چیز ہو جاتی ہے کہ اب آپ اس چیز سے ہو گئے. لیکن جماعت میں جو چیز چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے، اور جس کو کنٹینیولی پورا کمپلیٹ کیا الحمدللہ ہو گیا نا. بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اکیلے بیٹھ کے اس طرح کتاب خرید بھی لیتے ہیں تو پوری دل جمعی سے اس طرح پڑھ نہیں پاتے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ. اور اسپیشلی اس طرح کی کتابیں جب ہم خود سے پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی خشک لگتی ہیں، کیونکہ ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، رائٹ؟ لیکن جب ایک استاد کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھیں آپ کہ عربک بھی پڑھنا کتنا آسان لگتا ہے، اور کس طرح سے الفاظ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ الحمدللہ. اور یہی مقصد تھا اس کتاب کو اس جگہ پر پڑھنے اور پڑھانے کا، کہ ہم اب جب اس کو پڑھ کر آگے اپنے میدان میں جائیں، عملی میدان میں جائیں، تو ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ کتاب تو ہم نے پڑھ لی، اب ہر چیز کو یاد رکھنا کتنا مشکل ہے، رائٹ؟ اب ہمیں نہیں پتا، ہم نے 46 ڈفرینٹ پہلو پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اور بطور معلم پڑھے، رائٹ؟ لیکن ہم میں سے کسی کو بھی پورے 46 ٹاپکس نہیں یاد ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں پڑھی ہیں، ہے نا؟ کوئی کچھ پوائنٹس یاد رکھ سکتا ہے، کوئی کچھ پوائنٹس یاد رکھ سکتا ہے کہ ہم نے جو اتنے تواتر کے ساتھ چیزیں پڑھی. سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ کچھ حدیث ہم نے ڈفرینٹ اینگلس کے تحت پڑھی، کیونکہ ایک ہی حدیث سے ہم ڈفرینٹ مسائل کو اخذ کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن یہ کہ الحمدللہ اگر آپ لوگ کوئی ایسا چارٹ سا بنا سکیں کہ جس میں سارے 46 پہلو ایک سامنے ہمیں ایک نظر میں آ سکیں، تو اٹ وڈ بی سو ونڈرفل کہ ہمیں ہر دفعہ کتاب کھول کے دیکھنی نہیں پڑے گی، رائٹ؟
یہ کہ ہم اس پہلو کو البتہ جو چیز ہمیں چاہیے اگر وہ چارٹ ہمارے سامنے ہے تو اس کے حوالے سے ہم اس کتاب میں سے وہ احادیث چیک کر سکتے ہیں رائٹ. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہمارے لیے پریکٹیکل ہوگا, آسان ہوگا رائٹ. اور ماشاء اللہ جس طرح آپ لوگوں نے سب نے جی بالکل جس طرح آیت الکرسی کا آپ لوگوں نے کتنے ڈفرنٹ آپ سب کے آئیڈیاز تھے اور کس طرح سے آپ لوگوں نے وہ چارٹ بنایا تھا رائٹ. تو جی بالکل جسٹ ٹاپکس آپ کے سامنے ہوں پورے آل 46 کہ آپ نے یا ہم نے بطور معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 46 ٹاپکس دیکھے وہ ایک نظر میں سامنے آئے ٹھیک ہے, بجائے ہم یہ بک کھول کے دیکھیں. اور ایون بک میں کیا ہوتا ہے ہم کو ایک ٹاپک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں سے جیسے ہم اگر 6-8 پیجز پڑھتے ہیں تو ہمیں بار بار ان پیجز کو پلٹ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں ہم نے کون کون سی احادیث دیکھی رائٹ. یا آج ہم نے ایک یا دو ٹاپک دیکھے تو وہ دونوں ٹاپک کیا تھے اور اس کے اندر کون کون سے سب ٹاپکس تھے رائٹ. تو انشاءاللہ تھوڑی سی ایفرٹ ڈالیے اور اگر آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو اس چارٹ کو ضرور بنائیے انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور اگین اس کو مزید ایکسٹرا ورک سمجھ کے یا اپنے لیے مشکل سمجھ کے نہیں کیجیے گا ٹھیک ہے. جیسے ہم نے آج بھی دیکھا کہ ہمارا ٹاپک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں چاہتے تھے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ مستقبل میں صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کے لیے کتنا بڑا ایک کام ہو جائے گا کہ جو جی بالکل جو بھی چیز ہے وہ سامنے آپ کے آ جائے گی اور جو دیکھنے والا ہے اس کو سامنے سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے اس میں کتنے ڈفرینٹ اینگلز پڑھے ہیں ٹھیک ہے جی. جیسے بھی سہولت ہو, جس کو میں نے کہا نا کہ اس کو آپ اپنے لیے بوجھ مت سمجھیے, کوئی ایکسٹرا ورک مت سمجھیے ٹھیک ہے. اس میں سے آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے ایک بک خریدی تو آپ اپنے لائک دل سے کوئی چیز کہنا چاہتے ہوں کہ آپ نے اس میں کیا چیز بہت اچھے سے فیل کی, کون سی جگہ پہ آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگی, یا آپ کسی جگہ پہ آپ کو کوئی مسئلہ تھا اور یہ اس چیز میں سے آپ کے سامنے وہ چیز آئی اور آپ نے اس کے ذریعے سے اس مسئلے کو سالو کر لیا. There are so different angles we can search on, we can do during the study of that book, right? کوئی بھی بک پڑھتے ہوئے چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ اس سے کنسرننگ اس سے کنیکٹڈ کوئی بھی سبجیکٹ ہو رائٹ. جو آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے, جو آپ لے سکتے ہیں ضرور لیجیے, اور جو آپ آگے پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیے ٹھیک ہے. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Everyone is okay with that, inshallah? Yes? Alhamdulillah. ٹھیک ہے چلیے پھر ہم آگے بڑھیں اپنے بخاری کے سیشن کی طرف. Everyone is ready? تھوڑا سا جو ویزا کیو کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی اپنا بیک اپ کچھ پٹ ان ڈالا کیجئے تاکہ لگے کہ آپ بھی موجود ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے. بیکاز آئی ہیو بوتھ دا ونڈوز اوپن ان فرنٹ آف می ٹھیک ہے انشاءاللہ. ادروائز مجھے لگتا ہے آپ کے نام سامنے ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے. الحمدللہ جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے. چلیے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنی صحیح بخاری کے سیشن کی طرف ٹھیک ہے. اور آج ہم نے نیا ٹاپک شروع کرنا ہے الحمدللہ, اور اسی سے ہی کنسرننگ ہے جو ہم نے کتاب الصلاح کا جو ٹاپک ہم نے ختم کیا. اب ہمارے سامنے کتاب المواقیت الصلاح ٹھیک ہے, مواقیت یعنی وقت ٹھیک ہے. تو پیج نمبر ہے 257, اوپن کر لیجئے انشاءاللہ. سو اسٹارٹ کرتے ہیں بہت محبت سے درود شریف پڑھتے ہوئے. Everyone is ready? ٹھیک ہے open? Yes? Page 257 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صحیح بخاری کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے آج ہم نیا چپٹر شروع کریں گے نمازوں کے اوقات کا بیان پیچھے تک ہم نے نماز کے بارے میں مختلف چیزیں دیکھی تھیں لیکن یہاں اب خاص طور پہ اوقات وقت اور خاص اس کی فضیلت وقت پہ نماز پڑھنا کون سی نماز ہے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ذہنوں میں کسی مسجد میں کب پڑھتے ہیں کسی میں کچھ پڑھتے ہیں تو وہ سارے ذہن میں سوال رکھ لے اور سنیے اور پورا چیپٹر سننے کے بعد انشاءاللہ پھر اگر کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہ ملے یا کسی سوال کا جواب نہ ملے تو پھر ہم ضرور اس پہ الگ سے بھی کوشچن آنسر سیشن رکھ سکتے ہیں ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو کتاب المواقیت الصلاۃ مواقیت وقت کی جمع ہے موقع مواقع سے تو نمازوں اوقات کا بیان دیکھیں گے کہ یہاں امام بخاری نے کتاب اور باب کا ایک عنوان رکھا ہے نا جیسے ایک بڑا چیپٹر ہے اس کے بعد سب ٹاپکس ہیں جو وہ سب دونوں کا ایک ہی ٹاپک ہے فرق ہے کتاب میں فضیلت اور کرامت کے متعلق اوقات ہوں گے جبکہ باب میں ان اوقات کا ذکر ہوگا جن میں نماز پڑھنا افضل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آل اباؤٹ صلاۃ نماز کے اوقات کے بارے میں پہلی حدیث ہمارے سامنے کیا ہے حدیث نمبر 325 ہے اور گرین بک میں 257 پیج ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلی حدیث باب مواقیت الصلاۃ وفضلہا عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ دخل علی المغیرہ ابن شعبہ وہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس گئے وقد اخر الصلاۃ یوم اور انہوں کب ہوئی وہو بالعراق جبکہ وہ عراق میں تھے فقال تو انہوں نے کہا ابن مسعود نے یہ عمل کہ مغیرہ بن شعبہ نے نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا یعنی ڈیلے کر دی پھر پڑھی ما ھذا یا مغیرہ تو یہ کیا ہے مغیرہ یہ تم نے کیا کیا نماز لیٹ کر دی الیس قد علمت کیا تو نہیں جانتا یا کیا نہیں تجھ کو اس بات کا علم ان جبریل نزل کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے فصلا پھر انہوں نے نماز پڑھی فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی ثم صلا پھر جبرائیل نے نماز پڑھی فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی ثم صلا پھر جبرائیل نے پڑھی فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ثم صلا پھر جبرائیل نے پڑھی فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلا پھر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ثم قال پھر فرمایا عمر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا اب آپ دیکھیے کہ ایک حدیث ہے بیچ میں رک نہیں سکتے تھے اس لیے روکا نہیں گیا ورنہ اس میں بہت ساری بات ہے تو پہلی بات ہے کہ یہ کب ہوا واقعہ معراج کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی اور امت کو 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نمازوں پہ رکھا گیا تو اس سے اگلے ہی دن کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو پریکٹیکلی نماز پڑھ کے دکھائے پھر یہ جو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو یہ دن کی 5 نمازیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ اپنے لیے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں پہلی نماز فصلا فجر ثم صلا ظہر مغرب ثم صلا اور عشاء یعنی 5 نمازیں ابتدائی وقت پہ پڑھ کر دکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبرائیل کے ساتھ پڑھی گئی اور آپ دیکھیں یہاں سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری عبادات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ دی گئے لیکن نماز جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں جو آج ہمیں دکھتی ہے یہ آسمانوں پہ فرض کی گئی پھر دوسری بات اس میں یہاں اس حدیث میں چونکہ مختصر ہے اس لیے زیادہ وضاحت نہیں ہے لیکن اگر آپ باقی حدیث کو ساتھ جوڑ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے تو نمازوں کی ابتدائی اوقات میں نمازیں پڑھی یعنی بالکل جو شروع کا وقت تھا اور یہ حدیث آپ کو سورۃ الجنہ میں بھی کوٹ کرائی جاتی ہے میرا خیال ہے سورۃ طہٰ کی آیتوں پہ یہاں نمازوں کے اوقات کا کافی زیادہ تذکرہ ہے پھر اگلے دن جب آئے تو ہر نماز کے آخری وقت پر نماز پڑھی تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازوں کے اوقات ان دونوں دنوں کی پڑھی ہوئی نمازوں کے درمیان ہے تو یہاں دو تین ہمارے لیے ہیں پہلی بات ہے کہ جب فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے تو ہم پہ وہ فرض ہو جاتی ہے ہم بعد میں پڑھیں گے ہو تو جائے گی لیکن اگر ہمارے پڑھنے سے پہلے موت آ گئی تو اس نماز کا حساب دینا پڑے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی بس آپ ظہر سے پہلے فوت ہو گئے تو آپ سے ظہر کا حساب نہیں پوچھا جائے گا. تو اپنی کسی ذاتی مجبوری کو مجبوری بنا کر بازار جانا ہے تو وقت سے پہلے پڑھ لیں, یا وضو رکھا ہوا ہے تو پڑھ لیں, اور یا کوئی مہمان آنے والے تو پڑھ لیں. تو جس طرح نماز کو اس کے وقت سے ٹالا نہیں جا سکتا, اسی طرح نماز سے پہلے بھی پڑھا نہیں جا سکتا. وقت سے پہلے پڑھنے کی صورت صرف سفر ہے, اور جس میں قصر ہوتی ہے جس کو یعنی وقت سے پہلے پڑھنا یا اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے. پھر اگلی چیز اس حدیث سے کیا پتہ چلتی ہے کہ دین اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے. ایک سیدھی لائن کھینچ کر کہہ دیا جاتا کہ بس سب اس پہ چلو, تو کسی کا بھی قدم اس پہ سے ذرا سا ادھر ہوا تو وہ دین سے نکل جاتا. آج ہمیں دین کی تبلیغ کے دوران بھی یہی اصول سامنے رکھنا ہے, لوگوں سے عمل کرتے ہوئے بھی, دعویٰ کرتے ہوئے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے, آتا ہوا دے کر. یہ مت سوچئے کہ آج آپ نے کسی کو دعویٰ دی اور اگلے دن وہ ابو بکر صدیق کی طرح کا ایمان لے جائے گا, اور عمر والی جرأت آ جائے گی, اور عثمان والی آ جائے گی, اور علی والی بہادری آئے گی. ایسا نہیں ہوتا. خلق الانسان ضعیفا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا, تو لہٰذا لوگوں سے رعایت رکھیں. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں, اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو, ہر جگہ بات کرتے وقت تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے کہ دوسرا انسان ہے اور اس کے اپنے جذبات ہیں, اور اس نے کئی سالوں سے ایک چیز کو اپنایا ہوا ہے, اس کو چھڑانا ایک ٹائم لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کی اہمیت کے آسمان پہ بلا کے دی گئی, اور اس کا طریقہ فرشتے کے ذریعے سے سکھایا گیا, یہ بھی اس کی اہمیت ہے. اس سے آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اب نبی تو چونکہ نبی تھے, انہوں نے فرشتے کو دیکھ لیا, تو اب میں اور آپ کیسے پڑھیں گے؟ سلو کما رئی تمونی اور سلی, تم ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو گویا کہ آج میں اور آپ نفس سلم کو اپنی آنکھوں سے تو دیکھ نہیں رہے, لیکن صحیح حدیث میں آپ کی ساری چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی نمازوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہم سب بھی اپنی نماز کو پرکھے. بعض دفعہ پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے, بعض دفعہ پڑھانے بھی لوگ لگ جاتے ہیں, لیکن ابھی نفس سلم سے مطابقت نہیں ہو پاتی نمازوں میں. کچھ موٹی موٹی چیزیں تو کر لیتے ہیں, چھوٹی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انہی ٹاپکس کے کرنے کے دوران ایک دفعہ دہرا لیں, بلکہ آپ لوگ ڈسکشن میں بھی نماز کی سنت اور فرائض کو دہرا لیں. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق دے. یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ نماز جتنی وقت پہ پڑھیں گے اتنی آسان ہوگی, جتنی نماز ڈیلے ہوتی ہے اتنی مشکل ہو جاتی ہے. یہ ایک نماز کی تاثیر ہے. آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں, گھڑی دیکھ رہے ہیں, 15 منٹ رہ گئے ہیں, چلیے آپ تیار. ادھر اذان ہوئی, فوراً اس کے بعد آپ اللہ اکبر کے سنتیں پڑھیں, فرض پڑھیں, آپ ریلیکس. 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں ایک نماز سے دوسری کے بیچ میں, آپ کے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا. دوسری صورت ہے کہ آپ ٹالتے رہتے ہیں, ٹالتے. اب ہوا کیا, ٹالنے میں دماغ میں تو رہی, کیونکہ الحمدللہ بچپن سے عادت تھی, سنتے آ رہے ہیں. اب نماز پڑھی بھی تو کب پڑھی, جب اگلی نماز میں آدھا گھنٹہ تھا. پھر ہم کہتے ہیں ابھی ایک پڑھی تھی, اب دوسری پڑھے. جب پہلی کو ڈیلے کریں گے نا تو اگلی خود بخود ڈیلے ہوگی. تو نماز کو اچھا پڑھنا یا اس کو آسان لگنا, اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم بالکل ابتدائی وقت پہ نماز کو ادا کریں. اگلا باب دیکھتے ہیں, الصلاۃ کفارۃ, نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے. لفظ کفارہ کیا ہے؟ کفر یکفر, تکفیر سے چھپا لینا. کفرہ کفرہ چھپانے کو کہتے ہیں, کافر رات کو بھی کہتے ہیں, کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں, کیونکہ وہ بیج کو مٹی میں دبا دیتا ہے. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند عمر رضی اللہ عنہ, حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, پھر انہوں نے کہا ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ, تم میں سے کس کو فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہے؟ قلت, میں نے کہا, انا, مجھ کو یاد ہے, کما قالہ, بالکل جیسا کہ انہوں نے کہا تھا, قال انک علیہ او علیہا لجریء. اسی طرح حضرت عمر نے کہا بے شک تم ہی اس قسم کی بات کرنے کے متعلق جرت کر سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اتنا یقین ہے کہ مجھے بالکل ویسے ہی بات یاد ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. تو حضرت عمر نے اس پہ کہا کہ اچھا, اتنی بڑی جرت تو تم ہی کر سکتے ہو, کہ یعنی مراد ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ بالکل ویسے ہی یاد ہیں. خیر, قل تو میں نے کہا, فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی قال لیس ہذا اريد. کہنے لگے, یعنی اب ان کا جواب کیا تھا کہ فتنہ تو رجل, کسی آدمی کا فتنہ جو اس کو فی الحلی گھر والوں کے معاملے میں ہو, وہ مال ہی اور اس کے مال میں ہو, وہ ولدی ہی اور ماں باپ کے معاملے میں ہو, اور وہ جا رہی ہے اور اس کے ہمسایوں کے بارے میں، یعنی انسان کے جو انسانی معاملات میں کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایک فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، تو انسانی معاملات میں جذبات بھی چونکہ ہوتے ہیں تو اس میں اکثر انسان دوسرے کی طرف سے آزمایا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ساری آزمائشیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کی نماز، روزے، صدقہ، خیرات اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مٹ جاتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، انسانی تعلقات میں انسان کو جو بھی اونچ نیچ ملتی ہے اس کی معافی نماز میں مانگ لینی چاہیے۔ تبھی تو آپ دیکھیے کہ نماز میں زیادہ دعائیں استغفار کی ہیں، ہاں ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، تشہد کی دعا، پھر سجدے کی دعا میں دیکھیے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ۔ تو لہٰذا نماز اصل میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ خیر، قال لیس ھذا اريد ولکن الفتنۃ التی تموج کما یموج البحر۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں نے اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھا یہ جو تم بتانے لگے ہو، میں تو کسی بڑے فتنے کا پوچھ رہا ہوں۔ کون سا؟ کما یموج البحری، جو سمندر کی طرح موج زن ہوگا، یعنی بڑے فتنے جائیں گے۔ قال لیس علیک منہ باس یا امیر المومنین۔ حضرت زیفہ نے حضرت عمر کی یہ بات سن کر کیا فرمایا، کہنے لگے امیر المومنین، اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کون سا فتنہ؟ کیسا فتنہ؟ ان بینک و بینہ بابن مغلقن، کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند یعنی دروازہ خائل ہے، ابھی وہ فتنوں کا دروازہ نہیں کھلا، نہ کھلے گا ابھی۔ قال فرمایا ایکسر ام یفتح، یا وہ کھولا جائے گا یا وہ توڑا جائے گا۔ قال ایکسر، فرمایا وہ توڑا جائے گا، یہ حضرت عثمان کے فتنے کی طرف اشارہ ہے۔ قال اذا لا يغلق ابدا، کہا پھر وہ کبھی بھی بند۔ علیہ السلام سے پوچھا گیا اکان عمر یعلم الباب، کیا حضرت عمر دروازے کو جانتے تھے؟ قال نعم، فرمایا ہاں جانتے تھے۔ کما ان دون الغد اللیلۃ، جیسے کہ تم آنے والے دن سے پہلے رات کو جانتے ہو، یعنی جیسے رات کے بعد دن یا دن کے بعد رات آتا ہے، زے اور کس فتنے کی طرف اشارہ ہے؟ انی حدثته بحدیث لیس بالاغالیط، کہا کہ میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی ہے جو مہمہ نہیں ہے۔ مہمہ کہتے ہیں چھپی ہوئی بات، جو بات سمجھ نہ آئے، یعنی یہ بڑی کلیئر بات تھی۔ فسئلہ، تو سوال کیا گا، من الباب، وہ کون سا دروازہ ہے؟ فقال عمر، فرمایا وہ دروازہ تو خود عمر ہے۔ اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف تھا، کیونکہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد ایسا فتنوں کا دروازہ کھلا امت مسلمہ پر کہ جو آج تک بلکہ قیامت تک بھی بند نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹری کھول کے مسلمانوں کی پڑھیے، جو عروج حضرت عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں ہوا تھا وہ بعد میں نہیں ہوا، وہ کہ اس کے اثرات بہت عرصہ تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں اپنی جگہ سے پھر ہلتی گئیں۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا بات ہے؟ دیکھیے کہ پتہ کیا چلا کہ زندگی کے چھوٹے بڑے فتنے جو ہوتے ہیں وہ نمازیں دور کرا دیتی ہیں، لیکن اس طرح اجتماعی فتنے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اجتماعی ماحول یا امت مسلمہ پہ یا کوئی چیز ہوتی ہے یا ورلڈ لیول پہ کوئی چیز آ جاتی ہے، تو پھر اس کا بھی علاج نمازوں میں، چھوٹے بڑے سب فتنوں کا علاج نماز ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہماری نمازوں کو خوبصورت کر دے، ہم اپنی نمازوں کو انجوائے کریں، اور اللہ تعالیٰ اللہ تو ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی، اچھی عبادت کرنے کی، اچھی دعا مانگنے کی توفیق دے، کیونکہ قیامت کے دن پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور اگر پہلے ہی سوال اچھا نہ ہو تو امپریشن تو اچھا نہیں پڑتا، پھر تو اگلے نمبر بھی ایگزامینر ذرا کھینچ کے ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے لیے بہرحال یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے ہر فتنے سے بچائے۔ اچھا، یہاں تو بڑی بڑی باتیں ہیں نا، ذرا اس کو چھوٹے لیول پہ بھی سمجھ لیجیے۔ گھر میں ایک شخص دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، کوئی ایسی بات شروع ہوگی، بحث کی بات شروع ہوگی، اتنے میں آواز آ گئی ہے یا للصلاح یا للفلاح، بس وہ فتنہ دب گیا۔ اب اگر گھر والے پکے نوازی ہیں اور مرد مسجدوں میں جانے کے عادی ہیں تو وہ زیادہ دیر بیٹھے نہیں رہیں گے نا، تو فتنہ دب گیا۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں گے، باہر جائیں گے آئیں گے، غصہ بھی ٹھنڈا، مزاج بھی ٹھنڈا۔ تو جب کبھی بھی انسان کے حالات نہ بدلے نا، تو تھوڑی سی اپنی روٹین بدل لے، ایک جگہ سے اٹھ ذرا سائڈ پہ ہو جائے، جب ادھر سے ادھر ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں میں اللہ سے ہی مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اگلی روایت دیکھیے, ایک اور فتنے کی طرف اشارہ ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا اصاب من امرأتی قبلۃ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا, یعنی کس کر دیا, اس کو ہو گیا, ایک بشری وجہ سے ہو گیا, کسی نے جان کے تو نہیں کیا ہوگا, لیکن انسان تھے, کوئی حالات ایسے بنے کہ ایک عورت سے جسمانی طور پہ قرب حاصل ہو گیا. فتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ, پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے اور آپ سے اپنی بات بیان کی. یہاں نوٹ کیجئے, غلط کام کرنے کے بعد فوراً اللہ کے نبی کے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے, انجوائے نہیں کرتے تھے, کچھ بشری تقاضے کے تحت ٹنگ سلپ ہو گئی, اسی طرح ہر طرح کی سلپ ہو سکتی ہے, لیکن اس کو انجوائے نہیں کیا بلکہ فوراً گناہوں کی معافی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آج ایمان والے کا یہی کام ہے. انما التوبۃ للذین یتوبون من قریب, بیچ میں لفظ آتے ہیں کہ انما التوبۃ للذین یعملون سوء بجہالت, بیسیکلی نساء کی شروع کی آتے ہیں 14-15 آیت شاید, کہ جس میں یہ کہا گیا کہ سچی توبہ تو ان کی ہے جن سے جہالت میں گناہ ہو جاتا ہے, پھر ثم یتوبون من قریب, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پھر اس گناہ کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی توبہ کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں, لیکن جو اپنے گناہ کو انجوائے کرتے رہے اور اس کو جسٹیفائی کرتے رہے, لاجیکل کرے اور اس کو انجوائے کر کے لوگوں کو دکھائیں, دیکھو میں نے کتنا تیر مارا اور کتنا میں نے اچھے طریقے سے یہ کام سارے کیے, تو یاد رکھیے کہ پھر یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف جو ہے وہ بالکل نکل چکا ہے. تو صحابی کا یہ عمل ہم سب کے لیے راہ عمل ہے کہ آج کے دور میں چونکہ اللہ کے نبی تو ہمارے سامنے نہیں ہے, تو جب بھی کبھی ہو تو ہم فوراً توبہ کے نفل پڑھیں, اور اسی طرح سے ہم پھر اپنے کوئی ایسے عمل سے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم شرمسار ہیں. آیت نمبر 17 ہے سورۃ نساء کی, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, بے شک توبہ ان لوگوں کی اللہ کے ذمہ جو گناہ کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے, ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً توبہ کرتے ہیں, یعنی جہالت میں اگنورنس بھی ہو سکتی ہے, ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں, جذبات کا رجحان بھی ہو سکتا ہے, گناہ کی شدت نہ معلوم ہو, بس پتا تھا اس کو لٹرلی چھوٹی چیز سمجھا لیکن وہ بہت بڑی تھی, جو ہی احساس ہوا یتوبون من قریب, فوراً توبہ کی, فاولائک یتوب اللہ علیہم, اللہ سے لوگوں کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا, وکان اللہ علیمن حکیما, تو اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے, خبر بھی دے دی. فانزل اللہ, پھر اللہ نے نازل کی, کیا آیت نازل کی, سورۃ طہٰ کی ہی آیت ہے, وقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات, اے پیغمبر دن کے دونوں کناروں اور رات کے نماز قائم کرو, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. فقال رجل, اس شخص نے کہا, یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, علی حاضر, کیا یہ حکم صرف میرے لیے, یعنی کہ اللہ نے یہ میری شان میں اتارا ہے کہ میری نمازیں میرے اس گناہ کو معاف کرا دیں گی یا سب کے لیے؟ تو قال, پھر آپ نے فرمایا, لی جمیع امتی کلہم, فرمایا بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہاں کیا پتہ چلا ہے کہ برائیوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں, اور صغیرہ گناہوں کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کفارہ ہوتی ہے, شرط ایک ہے کہ کبائر سے بچا رہے, ان تجتنب الکبائرہ, اللہ نے سورہ نساء میں کہہ دیا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے. تو یہاں دیکھیے پھر نماز کی تاثیر ہے, ہم تو نماز کو ایک عبادت سمجھ رہے تھے لیکن یہ تو کلینزر نکلا, یہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, وہ ہمارے لیے کس طرح سے ان چیزوں کو لے کر چلتا ہے, کبھی آپ نے سوچا؟ آپ دیکھیے کہ ایک انسان اپنی زندگی پہ غور و فکر کرے تو کتنے ہی موقع ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے, لیکن وہ کیوں نہیں مانگتا؟ کیونکہ اس کو شعور نہیں ہوتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو ہر وقت ان چیزوں کے لیے تیار رکھیے کہ جس چیز سے اللہ کے ہاں ہم بچ سکے. پھر ایک اور روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے, ون خفی روایت, ایک اور روایت ابن مسعودی سے, لمن عمل بها من امتی, یہ حکم میری امت کے ہر اس فرد کے لیے جس نے اس پر عمل کیا, مطلب جو اس کو ڈیزرو کرے گا, جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے کفارے بنا دے ہماری نمازوں کو. اگلا باب دیکھیے, فضل الصلاۃ لوقتہا, نماز بر وقت پڑھنے کی فضیلت, وأنه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، ہاں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. قال ثم ایو، پھر کہا اس کے بعد کون سا عمل؟ قال الوالدین، فرمایا والدین، مراد کیا ہے کہ والدین کی اطاعت، جو ان کی خدمت. قال فرمایا ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قال حدثنی بهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولو استزدته لزادنی، اگر میں اس سے مزید پوچھتا تو آپ اور زیادہ کرتے، یعنی پوچھتے گئے اس کے بعد تو آپ نے بتایا، اور اگر میں اور پوچھتا تو مجھے اور عمل بھی بتاتے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عمل سے دوسرا عمل فرق ہوتا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اعمال کے درجے ہیں. بعض احادیث میں کچھ اور اعمال کو بھی افضل قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی ہر انسان کی حالت دیکھ کر، اس کی استعداد دیکھ کر، اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر بات کرتے تھے. تو کبھی بھی حدیثوں میں کوئی ایسا کنٹرڈکشن ملے تو آپ سمجھ جائیے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ فرق ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، ایک بہت نمازی شخص آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس کو کہتے ہیں ریلیکس، کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، انشاءاللہ اللہ آپ پہ رحم کرے گا. لیکن ایک بے نمازی جب آپ سے کوئی ایسا الٹا سیدھا سوال کرے تو آپ پھر اس کو وہ تسلیاں تو نہیں دے سکتے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگے. تو اللہ کے نبی کی یہاں سے ہمیں حکمت بھی سمجھ آتی ہے. پھر آگے دیکھیے اگلا باب، الصلوات الخمس کفارہ، تن پانچوں نمازیں گناہوں کا کفارہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ حدیث بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ اس کو یاد کر سکیں اور بعد میں خود پڑھیں مل کر ایکٹیویٹی کے طور پر تو بہت ہی اچھی رہے گی، بلکہ کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر لیں. ارائید لو ان نہرن ببابی احدیکم، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے یا سوچو، غور کرو، لو، اگر، ان بے شک، نہرن، ایک نہر ہو، ببابی احدیکم، تم میں سے کسی کے دروازے پر، یغتسل فیہ کل یوم خمسن، پھر وہ اس میں غسل کرے ایک دن میں پانچ بار، ما تقولو، تو تم کیا کہتے ہو، ذالک یبقی من درنہ، کیا وہ اس پر کچھ میل کچیل چھوڑے گا؟ قالو لا یبقی من درنہ، کا بالکل بھی کچھ میل نہیں چھوڑے گا، شیئن، تھوڑا سا بھی. قال فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی، یمحو اللہ بہا الخطایا، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کتنی پیاری روایت ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا کتنا زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا سٹائل تھا. اور ایسے لگتا ہے اس حدیث کو پڑھ کے کہ واقعی ہم نے بھی صاف ستھرے کپڑے پہن لیے ہیں، شاور لے کر ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو صاف کیا، صابن لگا لیا، خوشبو بھی آ گئی. تو اب آپ سوچیے ذرا اپنے لیے، نماز ہمیں ایسی لگتی ہے؟ سچ بتائیے، کیا اس سے پچھلی نماز پہ وقت دل کی یہ کیفیت تھی؟ یہاں نوٹ کریں اور خود بھی اس پہ کلاس میں بھی بات کریں بعد میں. ایک نماز پڑھتے ہیں نا، جیسے مثال ہے کہ اب آپ لوگ، جیسے اب میں ہوں تو میرے پاس ابھی ظہر کی نماز کا وقت بچا تھا، آپ لوگ اس وقت جہاں بھی کہیں ہیں تو ہمارے پاس اب اگلی نماز ظہر کی ہے. مجھے ظہر پڑھتے وقت کیا سوچنا چاہیے؟ فجر سے لے کر ظہر تک میرے سے کیا کیا گناہ ہوئے، کیا کمیاں ہو گئیں، کیا بیشیاں ہو گئیں، لہٰذا میں اس کی معافی اللہ سے مانگوں. آپ دیکھیے گا کہ جب انسان سوچتا ہے تو اس کو بہت کچھ دکھتا ہے. بعض وقت دل میں خیال آنے لگتا ہے، بدگمانی آنے لگتی ہے، کسی کے بارے میں زبان سے کوئی لفظ نکل جاتے ہیں. تو بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ زندگی میں اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کبھی ایک مڑ پہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے پہ ہوتا ہے. تو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق لے کر آنا ہے. اسی لیے اب اگلی حدیث دیکھیے کہ اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے، نمازی اپنے رب سے نجات کرتا ہے، یعنی المسلی یناجی ربہ، مسلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، یناجی وہی ہے جس کو اصل میں لفظ بننا جاتی ہے یناجی میں، چپکے چپکے پکارنا، دل کی بات کرنا، اپنی زبان میں آپ کہہ لیجئے دکھ سکھ بیان کر دینا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ہوتے ہیں نماز میں. ہم بھی اللہ سے ہی دکھ سکھ کر رہے ہوں, ہم تو لوگوں سے کرتے ہیں, پھر روتے روتے کہتے ہیں چدر میں 5 منٹ میں نماز پڑھ کے آئی, پھر آ کے تمہیں اگلا اپنا دکھڑا سناتی ہوں. نہیں, جتنی عیدتیں کرنی ہیں اللہ سے کر لیں, جتنے دکھ سکھ کرنے اللہ سے کر لیں, شکوے کر لیں, شکایتیں کر لیں, اپنے حال کی دہائیاں دے دیں, لوگوں نے میرے سے یہ کیا, لوگوں نے میری قدر نہیں کی, لوگوں نے لوگوں سے کیا ملے گا آپ کو, وہ تو بےچارے خود مہرے ہیں. تو نماز اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے, کنورسیشن ہے, دکھ سکھ ہوتا ہے آپ کا اپنے رب سے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے نا کہ پلک سے بیٹھے ہوں, سب کے بیچ میں نماز پڑھے رونا آ گیا تو دوسروں کو پتہ چل جائے گا, سب کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے پتہ چلا کہ ذرا سی آواز بدل گئی سب گھور گھور کے دیکھنے لگے. تو انسان کی کیفیت سب ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل نہیں چاہتا کہ دوسرے کو اس کے دل کی بات پتہ چلے. تو ایسی تمام باتیں اپنے رب سے کر لیجیے. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا اعتدلوا فی السجود, سجدوں میں اعتدال کرو, یعنی اچھی طریقے سے کرو. اعتدال سے مراد یہ کہ کمر سیدھی رکھو, یعنی کہ ابھی ایک سجدے کے بعد کمر پوری سیدھی بھی نہیں ہوئی تو دوسرے میں چلو, مطمئن ہو کے سکون کے ساتھ ایک سجدہ کرو پھر رکو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ کلکل, اور نہ تم میں سے کوئی ایک بچھائے اپنے دونوں بازوؤں کو درندے کی طرح. کل کتے کو بھی کہتے ہیں اور درندے کو بھی کہتے ہیں, یعنی اس طرح بالکل نہ بچھا دے جیسے بالکل نیچے کوہنیاں لگ جاتی ہیں نا, جس صورت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, اور جب اس کو تھوکنا ہو, یہ جو لفظ لکھ ہے دو مختلف عمر ہے, بَزَقَ اور اسی طرح يَبْزُقَنَّ تو تھوکنا سپٹ کرنا. فرمایا اگر کسی کو گلے میں ریشہ آ جاتا ہے یا کچھ گلے میں خراش ہے تو اس کو تھوکنا پڑے تو اپنے آگے نہ پھینکے, نہ رکھے. کہتا ہے کہ اپنے کپڑے میں مسل دے اور پاؤں کے نیچے رکھ دے, یعنی اس کو بالکل اس طرح سے کرے کہ وہ نہ تو سامنے ہو نہ دائیں طرف ہو. لیفٹ سائڈ پہ اگر کوئی اور بھی ہے تو بھی نہیں ہو سکتا, تھوڑے میں ایک کونے میں مسل لیا جائے اور بعد میں اس کو دھو لیا جائے. کیوں ایسا نہ کرے؟ کیونکہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے. تو کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو اپنے بندے پہ جب وہ سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ اپنے معاملے پیش کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور عادت بنائیے, میں کسی سے شکوہ نہیں کروں گی, کسی کے آگے اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں کروں گی, ہمیشہ سر اٹھا کے جینا سیکھیں. اللہ کے آگے جھکنے رونے دھونے والے دوسروں کی نظروں میں جھکتے نہیں ہیں, گرتے نہیں ہیں, بلکہ وہ اپنی ایگو کو بھی قائم رکھتے ہیں. آپ دیکھیے گا سارے دکھڑے ختم ہو جائیں, ہماری ٹیلی فون کالز چھوٹی ہو جائیں, اسکائپ کے لمبی گھنٹوں کے اعتبار کی جو ہماری کہانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں, کون کدھر گیا, کیا پہنا, کیا کھایا, اس کی بیٹی کو کیا ہوا, اس کے بہو نے کیا کیا, اس کی ساتھ سے کیا تعلق ہے, یہ سب باتیں ختم ہو جائیں اگر ہم اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنے لگ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا باب دیکھیے گا, الابراد بالظہر من شدت الحر, ٹھنڈا کر لینا ظہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے. یعنی گرمیوں میں ظہر کی نماز لیٹ کر کے پڑھنی چاہیے, کیونکہ 12 بجے کے قریب جب سورج بہت پیک پہ ہوتا ہے تو دن کا سب سے گرم حصہ ہوتا ہے, تو اگر اس وقت نماز کے لیے تھوڑا وقت ڈال دیا جائے تو زیادہ سکون سے نماز پڑھی جائے گی. اور آپ کہیں گے ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں, ہمارے فلور بڑے ٹھنڈے ہیں, ہمارے کارپیٹ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں, جائے نماز بڑے فلفی سے ہیں. جب اللہ کے نبی کے دور میں لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے ظہر کی نماز پڑھنے تو آپ کہہ لیجیے کہ سر پگھلنے لگے, اتنی گرمی میں آتے ہوں گے. پھر وہاں بعض دفعہ پتھر پہ سجدہ, مٹی پہ سجدہ, وہاں یہ صفے تھوڑی تھی جو آج مسجد نبوی میں آپ کو دکھتی ہیں. تو اس لیے کہا تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو تو پھر پڑھو. اس سے بھی آپ کو دین کی خوبصورتی دکھتی ہے کہ بہت مشکل میں ڈال کر اللہ ہم سے نیکی نہیں لیتا, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت بھی کریں اور انجوائے بھی کریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه, جب گرمی زیادہ ہو تو نماز یعنی ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو. کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہوتی ہے. فیح کیا ہے؟ جوش، چنگھاڑ اس کی. وشتقت النار الی ربہا، شکوا کیا آگ نے، یعنی جہنم نے اپنے رب سے، یعنی آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی. کیا کی؟ اگلے لفظ ہائی لائٹ کر لیجئے. جہنم نے رب سے کیا کہا؟ فقالت، مونس کا صیغہ کیوں ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں جہنم کے سارے نام جو ہے یہ مونس ہے. کیا کہا؟ ربی اکل عبادی بادن، اے میرے رب، کھا لیا میرے باس حصے نے باس کو، یعنی میں اتنی گرم ہو گئی ہوں کہ میرے ایک حصے نے دوسرے کو کھا لیا. اس کو آپ ایسے سمجھے جیسے آپ خالی پتیلی چولہے پہ رکھ دیں، اب اندر کچھ ڈالیں گے تو کھانا پکے گا، اور خالی دیکھتی چولہے پہ چڑھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر برتن جلتا ہے. تو برتن جو جلتا ہے نا، وہی کیفیت ہے کہ چونکہ اس وقت جہنم کھانا مانگ رہی ہے اور کھانا اندر ڈالا نہیں گیا، اور جہنم کا کھانا کیا؟ وقودھا الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. تو لہٰذا پھر جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکوا کیا کہ میں تو اتنی گرم ہو گئی ہوں کہ اب میری دیواروں نے دوسری دیواروں کو کھانا شروع کر دیا. تو فأذن لها بنفسین، تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو دو سانسوں کی. یہ جو لفظ ہے نا نفسین، نفسا کہتے ہیں سانس لینے کو، یہ جو ہم نفس ہیں یا پھونکتے ہیں وہ بھی یہی چیز ہے نا، کیونکہ سانس بھی تو زندگی کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی، نفس فی الشتائی و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں اور دوسرا گرمی میں لینے کا. اشد ما تجدون من الحر، اس وجہ سے موسم گرما میں جو تمہیں گرمی پہنچتی ہے وہ اس کی شدت سے ہوتی ہے. واشد ما تجدون من الزمہریر، اور جو سردی کی محسوس ہوتی ہے وہ دوسری ہے. اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے جہنم سے سانس باہر کھینچتی ہے نا، تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، یعنی یہ جہنم کا سیک باہر آتا ہے، اور جب سانس اندر کھینچتی ہے جیسے بھی سانس لینے کا عمل ہوتا ہے، تو اس وقت دنیا میں سردی آ جاتی ہے. اب یہ کیسے ہے، کیا ہے، غیب کی باتیں ہیں. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار. سوچیے وہ جہنم کتنی شدید ہوگی جو خود کھا رہی ہے اپنی دیواروں کو، جدھر اتنی گرمی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم دنیا کی آگ سے 69 ٹائم ہیوی ہے، یعنی یہ 70واں حصہ ہے دنیا کی آگ، ٹھنڈے پانیوں سے دھوئی گئی. تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ انسان بھی اس آگ میں جلے؟ آپ میں تو کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے جنتی، اور ہمیں وہ آخرت کا غم لگ جائے تو دنیا کے سارے غم ہی دور ہو جائے، لیکن ہمیں وہ کمی دکھتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہماری تو دنیا جہنم بن گئی. اللہ نہ کرے ہماری زندگی جہنم بنے، اصل جہنم بڑی شدید ہے. پھر دوسری کیا بات پتہ چلی؟ کہ ظہر کے وقت تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے، یعنی جب سورج پوری طرح اوپر چڑھ کے ڈوبنا شروع ہونے لگے تو پھر نماز ادا کی جائے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ سائے کے ایک مثل ہونے کا انتظار کیا جائے، کیونکہ اس وقت تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جہنم کے شکوے کو حقیقت پر رکھنا ہی بہتر ہے. اگر آپ اس کی تعویلیں کریں، نہیں اس سے یہ مراد ہے، تو ہم اللہ کی اس قدرت کا انکار کر رہے ہیں کہ اس جہنم میں بھی کوئی سینس ہے کہ نہیں. اللہ اپنی جو مخلوق میں جسے چاہے بولنے کی طاقت دے. یہ زبان کہاں سے بول رہی ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے نا، کان کیا ہے؟ چھوٹے سے پلاسٹک کے بنے ہوئے ایسے ٹولز لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سننے کی طاقت دے دی ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلی، اور وہ کیا ہے کہ یومنون بالغیب جب تک پورا نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ انسان دین کے بنیادی احکامات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکتا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چلا کہ ظہر کا وقت عصر کے شروع ہونے تک رہتا ہے. یہ ہمارے یہاں بڑی غلطی ہے، لوگ ویسے گھر میں ہو تو نماز پڑھے نہ پڑھے، وقت پہ کہیں درس میں دین میں کی جگہ پہ ہو، ذرا 5 منٹ اوپر ہو تو کہتے نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، کلاس ہے، بریک ابھی دے دے، نماز بعد میں پڑھے. دیکھیے ظہر کی نماز میں اتنی رخصت ہے کہ ایون آپ اس کو پڑھنے کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ لیں تو بھی وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. جان کے نہ کریں، لیکن علم کی محفل میں ہے کسی ایسی جگہ میں جہاں کوئی سمجھنے کا کام ہو رہا ہے، تو اگر تھوڑا سا اس کو لیٹ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح اگلی حدیث دیکھیے گا. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال کن مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فاراد المؤذن ان یوزن للظہر، یہاں تک کہ ارادہ کیا مؤذن نے کہ وہ ظہر کی اذان دے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا, ابرد, ٹھنڈا ہونے دو. ثم اراد ان یؤذن, پھر انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ اذان دے. فقال لہو, آپ نے پھر اس کو یہی کہا, برد, اس کو ٹھنڈا کرو. حت ترائینا, یہاں تک کہ ہم نے دیکھا, کیا دیکھا, فیا, فیا کتنے سائے کو, شیڈو کو کہہ لیجئے, اتلولی, ٹیلوں کا, یعنی ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا. مطلب یہ کہ سفر کے دوران ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرنا ہے, آخری وقت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا یعنی سورج کا جوش ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب ظہر کے وقت کو تھوڑی ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں اگلی حدیث میں. وقت ظہری عند الزوال, دیکھیے کتنا اہم ایشو ہے نا. آج لوگ کہاں حدیث اس طرح پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں صحیح بخاری ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو قرآن اور سنت خود پڑھانے کی بجائے صرف اس کی اجارہ داری اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. کتاب ایک چھوٹی سی آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, جو نماز کے مسائل پڑھ لو, طہارت کے پڑھ لو, فلاں مسائل زندگی کے, جینے کے, شادی کے, طلاق کے, اور آپ کو اس ریسورسز تک آنے ہی نہیں دیتے. اور آج ہماری امت کا حال بہت ہی خراب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر جما دے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے کر سکیں. لیکن بہت ضروری ہے ان چیزوں کو پڑھنا. اور یاد رکھیے کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے طور پر کہ اپنی مرضی کا دین اپنا کے اپنی مرضی کے کام کر کے پھر ہم اللہ کے نبی کی شفاعت بھی لے لیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت کیسے ہم ڈھونڈیں گے, کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں. وقت ظہری عند الزوال, ظہر کا وقت زوال آفتاب پر. زوال کہتے ہیں ڈھلنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ سورج چڑھتا ہے, چڑھتا ہی جاتا ہے, پھر خوب چڑھ جاتا ہے, اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں. پھر بالکل سورج اوپر کھل کے آتا ہے نا, جس وقت آپ کہہ لیں پیک پہ. ہمارے کلچر میں معروف ہے 12 بجے, حالانکہ ضروری نہیں کہ 12 بجے, لیکن اس کے اراؤنڈ ہی ہوتا ہے آلموسٹ. تو وہ پورا وقت ہے. جو ہی ادھر سے ایک ڈگری بھی نیچے گیا تو اب زوال شروع ہو گئے. جو ہی سورج پوری بلندی پہ جا کر نیچے آنا شروع ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی سورج ڈھلنے پر باہر تشریف لائے. فصل ظہر, پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. فقام علی المنبری, اور پھر منبر پر کھڑے ہو گئے. فذکر الساعت, تو پھر آپ نے ذکر کیا قیامت کا, یعنی قیامت کا ذکر وہاں شروع کر دیا. فذکرن فیہا امورن عظامن, اور فرمایا اس میں بہت بڑے بڑے کام ہوں گے, حد سے ہوں گے. یعنی وہی جو تیسرے پارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورج بھی ہلے گا, چاند بھی, زمین بھی, سب کچھ پٹے گا. اذا زلزلت الارض, یعنی آپ نے قیامت کا منظر پیش کیا. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا, من احب یسل عن شیء فلیسل, جس کا بھی دل چاہے کچھ پوچھنے کو تو پوچھ لے. یعنی کوسچن آنسر سیشن کھول دیا آپ نے کہ جو پوچھنا چاہے پوچھ لے, میں بتا دوں گا. فلا تسلونی عن شیء الا اخبرتکم به, جب تک کہ میں اس مقام پر ہوں مجھ سے جو بات پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں جو تم پوچھو گے. اب لوگوں کو تو چھٹی مل گئی. آپ دیکھیں لوگ اتنے شوق سے درس نہیں سنتے جتنے شوق سے سوال پوچھتے ہیں. میں سوچتی ہوں سوال پوچھنے والے اگر علم حاصل کر رہے ہوتے نا تو آج ان کو ہم جیسوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی. آج ہمارا یہی مسئلہ ہے, ہم خود علم سیکھنا نہیں چاہتے, ہم خود گھر بیٹھ کے پڑھنا کافی سمجھتے, پھر ادھر الجھتے ہیں پھر ادھر الجھتے ہیں. تو علم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں جب خود سیکھ لیں گے آپ تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہی ہوا, لوگ سوال پوچھنے لگے, اتنا پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے تکی بات اور بے کار بات پہ اللہ کے نبی کو غصہ آتا تھا. یہی بات ہو گئی. فرمایا, ما دمت فی مقامی حاضر, یعنی جب تک میں ادھر کھڑا ہوں میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا. فاکثر الناس فی البکاء, اب تو لوگوں نے کثرت سے گریا شروع کر دیا. واکثر یقولا, اور آپ بار بار یہی کہہ رہے تھے, سلونی, پوچھو مجھ سے. یعنی اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا نا, تو صحابہ اس پہ رونے لگ گئے کہ کیا ہو گیا, ہم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم پہ غصہ آ گیا. آپ کہہ رہے تھے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. فقام عبداللہ ابن حذیفہ السحمی, عبداللہ بن حذیفہ سحمی کھڑے ہو گئے. فقال من ابا, کا میرا باپ کون ہے. یہاں سے دیکھیے کہ اس وقت نسب اتنا مشکوک تھا, اور عبداللہ بن حذیفہ کے بارے میں تھا کہ لوگ ان کو ولد الزنا سمجھ کر کسی اور سے جوڑتے تھے, تو ان کو یہ تانا اچھا نہیں لگتا تھا. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ وہی کے ذریعے یہ پتا کر دیں کہ میرا باپ کون ہے, کیا واقعی جیسے لوگ مجھے کسی اور سے جوڑتے ہیں میں ان کا بچہ ہوں یا کیا ہوں؟ قال ابو کا حذافہ تھا. آپ نے کہا نہیں تمہارا باپ حذافہ ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے ان کی ویریفیکیشن کر دی. ثم اکثر یقول سلونی, پھر آپ نے کہا جو سے پوچھو پوچھ لو. فبرک عمر علی رکبتیہ, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ادب سے دو زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگے, یعنی جیسے بیٹھتے ہیں تبرک کہتے ہیں نا بیٹھنا, تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں, یعنی عاجزی کا انداز اختیار کیا اور سمجھ گئے نا کہ اللہ کے نبی سے لوگوں نے کچھ زیادہ ہی سوال پوچھنے شروع کر دیے. وقال, پھر کہا رضینا باللہ ربن, ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں. وبالاسلام دینا, اور ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. وبی محمد نبین, اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. فسکتا, اس پر آپ خاموش ہو گئے, یعنی حضرت عمر نے آپ کو ریلیکس کیا کہ نبی ہم آپ پہ راضی ہیں, یعنی ہم آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتے, بس جو بات ہے ہم اسی پہ خاموش ہیں. خیر, پھر اللہ کے نبی اس بات پر تھوڑے سے خاموش ہو گئے. ثم قال, پھر فرمایا, اریدت علی الجنت والنار آنفا, فرمایا میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا. ابھی یعنی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے دیوار کے اس پاس جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا. فی اردی حاضل خائتی, اس دیوار کی اوٹ میں, یعنی اس دیوار کے بالکل سامنے مجھے جنت جہنم دکھائی گئی. فلم اراکل خیری و شرری, اللہ اکبر, فرمایا میں نے جنت کی طرح عمدہ اور دوزخ کی طرح بری کوئی چیز نہیں دیکھی. یعنی جہنم اتنی شدید ہے کہ آپ نے جب دیکھی تو آپ کو لگا کہ سب سے بری چیز خراب چیز وہی ہے. قد تقدم بعد هذا الحديث في كتاب العلم روایت ابی موسیٰ, لیکن فی هذه روایت زیادت و مغائرہ. اب یہاں سے حدیث کا کچھ حصہ ابو موسیٰ کی جو روایت سے بیان ہوا تھا اس میں کچھ کمی بیشی ہے, اس لیے اس کا دوبارہ ذکر کیا گیا. یعنی اتنے بات واضح تھی, اس کے بعد کے الفاظ میں کچھ شبہ ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ جہنم کی شدت کی بات ہے, تو ساری بات کہاں تک پہنچی کہ ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے تو فائدہ ہوگا. اگلی روایت, اب آپ ظہر کے لیے آج وقت سمجھ کر اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ. ان ابی برزت رضی اللہ عنہ قال, ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صبح واحدنا یعرف جلیسہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ایسے وقت تک پڑھتے کہ آدمی اپنے قریب والے کو پہچان لیتا. یعرف تعارف سے پہچاننا, اور جلیس ساتھ بیٹھنے والا, جلسہ ہوتا ہے نا بیٹھنا, تو جلیس جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. وَيَقْرَوْ فِيهَا, اور آپ اس میں پڑھتے, مَا بَيْنَ سِتِّينَ إِلَى الْمِيَتِ, 60 سے لے کر 100 تک آیتوں کی تلاوت کرتے. پہلے تو اپنے اوپر لے کے ہم اس پہ افسوس کریں کہ آپ فجر کی نماز اتنی طویل پڑھاتے تھے کہ اندھیرے میں شروع کرتے اور جب آپ پوری کرتے تو تھوڑی تھوڑی روشنی نکل آتی کہ ساتھ بیٹھا ہوا دوسرے کو جان لیتا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. ہماری شاید سب سے مختصری فجر ہوتی ہے, کیونکہ آنکھیں بھی تو نہیں نا پوری کھولنی, کھل گئیں تو پھر دوبارہ سوئیں گے کیسے. تو فجر کی نماز کا آپ کو پتا چل گیا کہ اندھیرے میں شروع کرتے تھے, لیکن سب سے زیادہ طویل قرأت اسی وقت کرتے تھے. پھر اس کے بعد دوسری نماز اب کون سی تھی, وَيُصَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ, اور اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا, یعنی وہی جو آپ کو بھی بتا دیا گیا کہ سورج جو ہی نیچے جائے بس اس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا. وَالْأَسْرَ, اور اثر ایسے وقت ہے, کب, يَسْخَبُ دِينَتْ فَيَرْ شَمْسُ حَيَّتُن, اس میں سے نہ کہ آخری کنارے اپنی اقامت گاہ میں واپس جاتا, لیکن سورج کی دھوپ ابھی تیز ہوتی. اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی وہاں سے نکل کر اس وقت کے مدینہ شہر کتنا بھی ہوگا اس کے در میں جاتا تو بھی عصر کو جلدی پڑھتے تھے. یہ بات, دیر سے پڑھتے تھے, عصر جلدی پڑھتے, پڑھنے کے بعد بھی روشنی تھی. یہ نہیں ہے کہ عصر پڑھتے پڑھتے غم لگ گیا, ڈھلنے لگا اور اب تو مغرب کا وقت آ گیا. بنقال فی المغرب, بھول گئے راوی کے مغرب کے بارے میں, تہائی رات تک عشاء تاخیر کرنے میں بھی کوئی آپ کو پرواہ نہ ہوتی, یعنی عشاء کو بھی دیر سے پڑھتے. ثم مقالا, پھر فرماتے, الی شطر اللیل, نصف شب گزرنے تک پڑھتے رہتے. تو اس میں باقی نمازوں کے اوقات تو سائڈ پہ آ گئے, لیکن ظہر کے لیے وہی بات تھی کہ ظہر کی نماز ابتدائی وقت سورج کے ڈھلنے سے یعنی جب ڈوبے، اور ختم ہونے کا وقت ہے جو عصر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے دن کے سایوں کے ساتھ. انشاءاللہ یہ ساری حدیثیں پڑھ لیں تو ہم سایوں کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، آپ خود بھی ایک سٹک رکھ کے باہر اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگلی حدیث پہلے پڑھیں گے. باب کیا ہے؟ تاخیر الظہری الی العصری، نماز ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرنا. مؤخر کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ پون کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ 7 و 8 الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی. اب اس میں آپ دیکھیے گا کہ مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 اکٹھی پڑھی، یہ کیوں پڑھی؟ سفر تھا آپ کا. اور مغرب اور عشاء کی 7 یعنی 3 اور 4 جو رکعت تھی فرض دونوں ساتھ پڑھ لیے، کیونکہ سفر کی صورت میں یہ جمع ہو جاتا ہے. اسی طرح بارش ہوتی ہے تو اس مغرب کے ساتھ عشاء کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن تام بات یہی ہے کہ سفر، خوف اور بارش، اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا لیکن کوئی وجہ تھی تو ایسا ہوا، عام حالات میں تو ایسا نہیں کیا جاتا. تو کیا پتہ چلا کہ دیکھیے نمازوں کے معاملے میں کتنی ریلیکسیشن ہے. اگر آپ کو پوری طرح سے یہ بات پتہ چل جائے تو پھر اس میں کتنی فائدے کی چیزیں. تو یہاں تک ظہر کی باتیں، آگے انشاءاللہ اگلی روایت کو ہم پڑھیں گے تو اس میں ہے تو ذکر اور بھی چیزوں کا، لیکن پھر عصر کی نماز سے ہم اگلے سیشن میں بات شروع کریں گے. چلے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. آج ہم نے کچھ تھوڑا سا نمازوں کے اوقات کے حوالے سے دیکھا. ٹھیک ہے، اور نہ صرف یہ کہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے دیکھا بلکہ سم تھنگ مور امپورٹنٹ تھنگس آر دیئر رائٹ، لائک کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں کہ جو نماز سے متعلق تھیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے تھی اور بہت ہی خوبصورت چیزیں تھیں. وہی جیسے میں کہتی ہوں نا کہ بعض دفعہ انسان کس سچویشن میں ہوتا ہے، کس حالات میں ہوتا ہے، اور اس کو کوئی چیز لائک ایک ہی چیز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ڈفرینٹ حالات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ چیزیں اس کو کلک کر جاتی ہیں. ایک ہی چیز میں سے، ایک ہی حدیث میں سے جو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی کسی کو کلک کر جاتی ہے، کوئی کسی کو کلک کر جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس. رائٹ جی، بالکل. نماز کی امپورٹنس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ کتنے نماز اہمیت کی حامل ہے. آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں نماز کے ٹائم، رائٹ. اور اس میں جو چیز مجھے کتنی زبردست لگی کہ جب آپ کسی چیز میں مشغول ہوں، کسی چیز میں آپ مصروف ہوں، نماز کا وقت آتے ہی جب آپ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی آسانیاں کر دیتا ہے اس سب چیز کو، جیسے ایک دم سے وہ ہوا ہو جاتی ہے چیز. رائٹ، اگر آپ کسی جھگڑے میں ہیں، آپ کسی غصے میں ہیں، آپ کسی ایسی کیفیت میں ہیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، رائٹ، اور اس وقت نماز آپ کو بالکل ہلکا پھلکا کر دیتی ہے. لیکن یہ سب کس وقت ہوگا؟ جب آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اور جب آپ ایسے حالات میں نماز کے لیے اٹھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا. آئی فیل نماز کے بارے میں ایمان تازہ ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین. وقت پر پڑھنا از دا بیسٹ تھنگ. بالکل، وقت ہو گیا بس، دیٹس اٹ، نماز پڑھ لیجئے، چھوڑ دیجئے باقی سب چیزیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سب چیزوں سے بڑا ہے. اس کی بڑائی کو سمجھ کے، وہی بات جو ہم سورۃ طلاق میں پڑھتے ہیں نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آپ کی جو مشکل ہے وہ آسان کرنے والا ہے، رائٹ، وہ سالو کرے گا نا، انسان تھوڑی نہ سالو کر سکتے. انشاءاللہ اس سے رجوع کر لو، وہ
اس کے پاس طاقت بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے. اس کو پتا ہے کہ جو چیز جس کو پہنچنی ہے اور کتنی پہنچنی ہے اور کس کو نہیں پہنچنی اور کتنی نہیں پہنچنی. سو ڈائریکٹ اسی سے کیوں نہ رجوع کیا جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب ہم اس سچویشن میں ہوتے ہیں نا تو سارا علم کہیں ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کے جذبات آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. تو آج جس طرح اسٹارٹ ہی آج کی کلاس کا ہوا تھا نا صبر کے موضوع سے، رائٹ، اور سبحان اللہ آج کی آیات میں بھی ہم نے وہی چیزیں دیکھی. تو بس بس وہی چیز کہ ہر حال میں صبر کرنا ہے، ہر حال میں صبر کرنا. اب اس شعور سے ایک نماز سے اگلی نماز پڑھنی ہے کہ جو غلطیاں ہوئیں ان کو ان کی معافی مانگنی ہے. بالکل، کیونکہ ایک نماز جو اگلی نماز ہے وہ پچھلی نماز اور اس نماز کے درمیان کے غلطیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. رائٹ، اٹ از ٹرو اف وی آفر نماز آن ٹائم آن دیٹ ٹائم از بلیسنگ، فیلنگ اف وی گیٹ لیٹ از لائک اے روٹین ورک. If we offer namaz on time, on that time is blessing. جی بالکل بالکل. اور وہی بات جیسے استاذہ جی نے کہی تھی نا کہ آپ بالکل ایک دم ریلیکس ہو جاتے ہیں اور آپ کو پھر اگلی نماز کے لیے آپ کو لگتا ہے ابھی اتنا ٹائم ہے آپ کو باقی زندگی کے کام کرنے کے لیے، ہے نا؟ یس، ٹھیک ہے، الحمد للہ. ٹھیک، پھر ایک اور کتنی خوبصورت بات جو ہم قرآنی آیت سے ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں، رائٹ، اور نماز سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی. کتنی خوبصورت بات تھی نا، اور کیسے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز تھی. ہم تو الحمدللہ اتنی بڑی فسلن میں نہیں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے جس طرح کے استاذہ جی بیان کر رہی تھی کہ جس طرح جو 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 سچویشن میں سے گزر کے انہوں نے کیا، اور اگین وہی کہ ٹنگ سلپ ہم سے ہو جاتی ہیں تو جو چیز بھی ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ جو گناہ کا مزہ نہیں لیتے بلکہ گناہ کو جیسے ہی ان کو ایک جھٹکا لگتا ہے کہ یہ گناہ ہوا ہے فوری رجوع کرتے ہیں، فوری رجوع اللہ کرتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں. جو کچھ لا علمی میں ہو جائے اس کو اس کے لیے فوری اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی منیب بندوں میں شامل فرما لے کہ ہر بات کے لیے ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ بات کے لیے جمیع امتی کلہم، رائٹ، یہ صرف اس شخص کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ اب میری امت کے ہر اس فرد کے لیے کہ جس نے اس پر عمل کیا، کہ جو توبہ کر لے گا تو بس اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. رائٹ، دیکھیا برائیوں کو کھا جاتی ہے، کچھ برائی ہو جاتی ہے، کچھ وقت آ جاتا ہے. اور اسپیشلی جو حضرت حذیفہ والی روایت تھی نا جو فتنوں کے حوالے سے، رائٹ، آل دو پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور فتنے کے حوالے سے تھا، لیکن سبحان اللہ انہوں نے جو پہلی بات بتائی تھی وہ ہم سب کے لیے کتنی زیادہ تسکین کی باعث بنی. رائٹ، کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جو جسے ہم پسند نہیں کرتے، رائٹ، ہم مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ جو ہمیں پسند نہیں آتی. جی بالکل، اٹس اے بگ بونس کہ ہمیں یہ توبہ کا آفر مل رہا ہے. ٹھیک ہے، واٹ واز آئی سیئنگ، سوری، آئی واز ٹیلنگ، یس، فتنوں والی روایت، رائٹ، کہ جو فرسٹ پارٹ فطروں والی روایت کا تھا کہ آلدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جن فتنوں کے حوالے سے ان سے سوال کیا تھا وہ بڑے فتنوں کے حوالے سے سوال کیا تھا رائٹ, لیکن انہوں نے پہلی بات جو بتائی کہ جو ہمارے عام طور پر انسانی تعلقات میں کتنا بگاڑا جاتا ہے نا, کتنا بگاڑا جاتا ہے رائٹ. اور امیزنگلی ہم اس چیز کو سوچتے ہی نہیں, اس کو سالو کرنے کے بجائے اس کو بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں, حالانکہ یہ سب اتنا اتنا سکون دینے والی چیز ہے کہ انسان کا وہ فتنہ جو اس کے گھر بار مال و اولاد اور اس کے ہمسائے میں ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی فتنہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھر بار یعنی رشتے داروں میں مال و اولاد میں سب سے زیادہ یہی فتنے ہمیں آج کل انہی چیزوں سے ہمیں ڈیلنگ ہوتی ہے, ہمارا واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے رائٹ. لیکن جو جواب ملا کہ نماز روزہ صدقہ خیرات امر معروف نہیں منکر ان سب چیزوں کو مٹا دیتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب کبھی ان چیزوں میں کمی ہوتی ہے تو ہمارے یہ جو فتنے ہیں نا یہ بڑھ جاتے ہیں, اور یہ فتنے بڑھتے ہی جب ہیں جب ہماری ان نیکیوں میں کمی آتی ہے, ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے ادھر کم ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اس طرف سے ہمیں یہ سب مصائب آتے ہیں یا ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے. تو اگین کتنی پیاری بات کہ اسے تو نماز روزہ صدقہ خیرات اور امر معروف اور نہیں منکر مٹا دیتا ہے. تو ہم سب جو جو جس حالات میں جس سچویشن میں اس چیز کو پکڑ لیں کہ ہمارا کہیں اس طرف سے تعلق کمزور تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے اوپر وہ چیزیں زیادہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ کچھ ایکسٹرا چیزیں جو بہت ہی ہماری ڈیلی لائف کے حوالے سے تھی کہ جس کو مجھے لگا کہ زیادہ واضح کر کے اس کو ہم سامنے لے کے آئیں. باقی یہ کہ ماشاءاللہ جو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے جو چیز تھی کہ جب معراج کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اگلے دن آئے اور آپ کو ایک ٹائم میں پانچوں نمازیں پڑھائیں, پھر اگلے دن آ کے دوسرے ٹائم میں بھی پانچوں نمازیں پڑھائیں, اور اس سے ہمیں پھر کیا پتہ چلا کہ اس نماز کا وقت جو ہے وہ ان دونوں اوقات کے درمیان کا ہے. جیسے اگر پہلے دن ارلی اول وقت میں نماز پڑھائی تھی اور دوسرے دن وہی نماز آخر وقت میں پڑھائی, تو ہمیں اس نماز کا ایک وہ باؤنڈری وال مل گئی کہ یہ نماز کے اوقات لائک ظہر کا نماز اس وقت سے اس وقت تک ہے, تو ہم نے ظہر اس ٹائم میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح عصر کی جو دونوں دن کی ٹائمنگز ہمیں نماز کی پتہ چلیں تو ان دونوں وہ حد ہمیں پتہ چل گئی. پھر یہ کہ مغرب تو ظاہر ہے کہ آن دا اسپاٹ ہوتی ہے, اور پھر عشاء کا ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ دو نمازیں جو دونوں دن پڑھائیں اس کا ٹائم اینڈ دین فجر کا. ٹھیک ہے, اور فجر کے ہمیں اس حوالے سے بھی پتہ چلا کہ کس طرح جو نماز ہے, ایک تو یہ کہ دیگر نمازوں کے مقابلے میں اس میں لمبی قرات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہ جتنا ارلی اندھیرے میں پڑھی جائے وہ زیادہ اچھی ہے رائٹ, اور اگر طویل تلاوت ہو جاتی ہے کہ روشنی پھوٹ جاتی ہے تو اٹس فائن. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, ماشاء اللہ نمازی آتے تو ہیں لیکن یہاں کے حوالے سے دیکھیے کہ کسی کی ارلی جاب ہوتی ہے کسی کی لیٹ ہوتی ہے رائٹ. اب جیسے اگر ہم اپنے بیک ہومز میں دیکھیں, پاکستان وغیرہ کی بات کریں یا انڈیا یا اس ایریا میں, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہی 9 to 4 آپ کے ٹائمنگ ہے جاب کے. یہاں پہ ویسا نہیں ہے رائٹ, یہاں پہ تو ارلی 6, 5:30 اس طرح لوگ نکلتے ہیں ورک پہ رائٹ. تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ نماز اگر طویل کرتے ہیں امام صاحب تو ان کو پھر وہ ہوتا ہے کہ ان کے جاب کے ٹائمنگز پہنچنے کے لیے ان کو دیر ہو جاتی ہے. تو اٹس لائک اسپیشلی سردیوں کے دنوں کی بات کر رہی ہوں میں, ناٹ گرمیوں کے, کیونکہ گرمیوں میں اتنی ارلی نماز ہوتی ہے فجر کی کہ الحمدللہ اس وقت کسی کو شکایت نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ بہرحال دونوں طرف سے یہ سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ چیز چلنی چاہیے کہ ویک ڈیز میں جیسے لوگ کام پہ جانے سے پہلے نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو کیسے, تو انشاءاللہ اس کو فجر کے اس میں بھی دیکھ لیں گے. لیکن آج ہم نے ظہر کے حوالے سے جو چیزیں دیکھیں کہ ظہر کو جیسے گرمیوں میں اسپیشلی, رائٹ, سردیوں میں تو ویسے ہی نمازوں کے ٹائم اتنے شارٹ ہوتے ہیں کہ اس کو اول وقت میں ہی پڑھنا بہترین چیز ہے, رائٹ. لیکن یہ کہ گرمیوں کی بات کے حوالے سے ہم نے جو دیکھا کہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لینا چاہیے, رائٹ. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آج کل ہم اس ایریاز میں رہ رہے ہیں کہ ٹھنڈے گھر ہیں, ٹھنڈی مسجدیں ہیں, لیکن یہ کہ آج کل بھی ایسے ایریاز میں ایسی چیزیں موجود ہیں نا کہ جہاں شدید ترین گرمی ہوتی ہے اور پسینوں سے شرابور ہو جاتے ہیں اور لائک آتمین تپ رہی ہوتی ہے. تو بالکل ایون لائک آپ بیک یارڈ کی تو وہ بات ہو گئی نا کہ آپ اندر ٹھنڈا پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ بیک یارڈ میں نہیں جائیں گے, رائٹ. لیکن یہ کہ آپ اگر آپ کہیں راستوں میں ہیں, آپ کہیں جا رہے ہیں, رائٹ, اور آپ کو نماز پڑھنی پڑ جائے, رائٹ, اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے. اور اس کو ہم اس طرح بھی فیل کر سکتے ہیں کہ کیونکہ یوزلی ہم لوگ سمر ویکیشنز میں ہی اس طرح کے لانگ ٹریولنگ کرتے ہیں, تو اس وقت ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے جب ہم گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو کتنی گرمی ہوتی ہے. آل دو وہ پاکستان اور انڈیا والی گرمی یا سعودیہ اور دبئی والی گرمی تو یہاں پھر بھی نہیں ہوتی, لیکن اسٹل کیونکہ ہمارے پاس سردی زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں گرمیوں کے موسم میں گرمی زیادہ لگتی ہے, رائٹ. سو وہ چیز کو آپ دیکھیے. تو قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہر زمانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اگر یہ چیز ملتی ہے کہ ظہر کے لیے تھوڑا سا وقت کو ٹھنڈا کر لو, تو انشاءاللہ ہم نے اس چیز کو اپنے عمل میں لے کے آنا. لیکن یہ کہ اگین پھر وہی بات کہ ٹھنڈے گھر ہیں, آپ کا ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے, آپ نماز پڑھ لیجئے, آپ کے پاس باقی بھی ٹائم موجود رہتا ہے آپ کے دیگر کاموں کے لیے, اور زیادہ فیل آپ ریلیکس کرتے ہیں, ریلیکس فیلنگ آتی ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین, ٹھیک ہے. اچھا چلیے, ایسا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ میں سے جو ہماری سسٹر فیروزہ موجود ہیں, سسٹر فیروزہ آپ نے آپ کی وہ ڈیو تھی آپ کی آیا شیئرنگ, رائٹ. سو آپ کا مائک کے بتائیے کیا سچویشن ہے, ہم آپ کو تھرسڈے سیشن کے لیے دے دیں آپ کی ٹرن. از اٹ اوکے آپ کا مائک اگر ٹھیک ہے؟ انشاء اللہ ٹھیک ہے. چلیے بارک اللہ فی کنا, آل دو وی ہیو سکس منٹس, اگر کسی کو حدیث پڑھنی ہے تو وی آر دیئر, اف اینی ون وانٹس ٹو ریڈ اینی حدیث, یا پھر ہم یہاں پہ اپنے سیشن کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں باذن اللہ. اور بہت ساری آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, اور آپ سب کے لیے بھی ڈھیروں ڈھیر دعائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عافیت میں رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں اپنی ڈیلنگ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ہم لیکن یہ کہ دعائیں ایک ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح سے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو اپنے بھائی کے لیے اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہے, رائٹ. تو ویسے ہی دعا فرشتہ اس کے لیے کرتا ہے. تو الحمد للہ ہمیں بہت ساری اتنی پیاری پیاری چیزیں ملتی ہیں کہ اپلیکیشن ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
کمپلیٹ کرتے ہیں, اور بشرط زندگی نیکسٹ سیشن میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ بہت اچھی اچھی پیاری پیاری چیزوں کے ساتھ. اینڈ لیٹس سی نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم جو اعمال ایسے کہ فرشتے کرتے اس میں اس پارٹ کو کریں گے, ٹھیک ہے جی. فاطمہ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے جو سیشن ہوگا نا نیکسٹ کلاس میں ہم ایک پارٹ اپنا, کیونکہ دو سیشن ہمارے اس اعمال ایسے کہ فرشتے اترے اس کے رہ گئے, ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जो सेकंड पार्ट है ना उसको हम इंशाल्लाह लाइक नेक्स्ट ट्यूसडे करेंगे, और दैट मींस कि हमारी वो बुक कंप्लीट होगी, और साथ ही साथ इंशाल्लाह हम एक इंट्रो अपनी तजल्लियात नबूवत का देंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे हम उसको कंप्लीट करेंगे और उस बुक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बारक अल्लाह फीकुन, सुभान रब्बिक बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि وبركاته.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا